الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا حد له ولا ولد له ولا والد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وشهيدنا وغوثنا وعوننا ونصرنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں، بارگاہ معلا میں ہدیتاً تحفتاً تعظیماً تکریماً اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ، تحفتاً تحیتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کل آپ اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، اخ الرسول زوج البتول، ابی الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کی شان میں جو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات بیان فرمائے، 11 صحیح احادیث سماعت فرمائی کہ جس میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت کو بیان فرمایا، اور صحابہ کا طریقہ بھی آپ نے دیکھا کہ جب حضرت علی کو یاد کرتے تو مولا کہتے. کیا کہتے؟ مولا. کوئی دو نمازیں پڑھ لے وہ نہ کہے تو کہے جو قرب خاص میں ابو بکر انصاری جیسے ساتھی، وہ کہتا ہے آپ میرے مولا ہیں. بولو سبحان اللہ. کسی نے پوچھا آپ بھی مولا کہتے ہیں جی؟ آپ بھی علی کو مولا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر انصاری فرماتے ہیں میں کیوں نہ کہوں مولا. فرما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ من کنت مولاہم فعلی مولاہم، میں جس کا مولا اور مددگار ہوں علی اس کا مولا اور مددگار ہے. آج اسی تسلسل کو پنجتن پاک اور اہل بیت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے مناقب میں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، دو بڑی بھاری بھرکم مضبوط اور اصل اور اساس ہیں، بنیادی چیزیں چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کبھی بھی موت کا فرشتہ میرے پاس آ سکتا ہے اور میں رفیق اعلیٰ کی فضا کا مسافر بن سکتا ہوں. تو سرکار نے اس مضمون کو، توجہ چاہوں گا، اتنی اہمیت دے کر بیان کیا ہے. ظاہر سوال آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے تو پہلے مقدمہ باندھا جاتا ہے. کسی کتاب کو بھی آپ دیکھیں، کتاب اگر لکھی جاتی ہے تو پہلے مقدمہ ہوتا ہے، اس مقدمے میں اس کا مبہم مبہم تعارف ہوتا ہے جس سے جستجو بڑھتی ہے، جس سے جستجو بڑھتی ہے، پھر آگے کتاب میں اس کی تفصیل ہوتی ہے. مثلا نیان ہوتا ہے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑا مقام ہے، تو آپ کی جستجو بڑھتی ہے، فلاں بزرگ سے بیعت کی ہے، اس منصب پر فائز ہے، مبہم باتیں کی جاتی ہیں، اس سے جستجو بڑھتی ہے، پھر نام لیا جاتا ہے تو سراہت ہو جاتی ہے. تو ابہام کے بعد وضاحت یہ مبالغے کو پیدا کرتا ہے، ابہام کے بعد وضاحت مبالغے کو پیدا کرتا ہے، مبہم مبہم بات کر کے پھر اس کی سراہت کرنا یہ مبالغے کو پیدا کرتا ہے. کس کو پیدا کرتا ہے جی؟ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. اس حدیث کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی توجہ آپ کی اس طرف لے جا رہا ہوں. مبالغہ منع نہیں ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں جی بہت مبالغہ کرتے ہو، میں نے کہا خدا مبالغے والے کو بخشتا ہے،
مبالغہ غیر حق منع ہے، مبالغہ غیر حق منع ہے. کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق آقا کہوں تجھے. اس پیمانے کے اندر جو کہتا ہے جتنا کہے وہ مبالغہ حق ہے، اس کے اوپر بڑھانا مبالغہ غیر حق ہے. یعنی نبی کو خدا کہنا اوپر کی سطح، کیونکہ آپ نے بزرگوں سے سنا ہے نا کہ نعت لکھنا دو دھاری تلوار ہے، اوپر جاتا ہے تو کٹتا ہے، نیچے جاتا ہے تو کٹتا ہے. وہ کیا چیز ہے، سطح کیا ہے تعریف کی. پھر آپ کے ذہنوں سے یہ الزام بھی ختم ہو جائے گا جو ذہنوں میں پیدا کیا جاتا ہے، جی نبی سے ملا دیا، خدا سے ملا دیا، خدا سے ملا دیا. ہم نے کہا وہ تمہارا خدا کیسا ہے جو سینٹی میٹر میں آ جاتا ہے، خدا کی تو کوئی حد ہی نہیں، تو ملانا کیسا بھائی. ملایا تو اس کو جاتا ہے جس کی کوئی حد ہوتی ہے، سانچے مانچے ملا کے سیٹ کیا جاتا ہے. ہاں لیکن جس کی کوئی حد نہیں اس سے کوئی ملا سکتا ہے؟ خدا کی کوئی حد نہیں، محبوب کی حد ہے. تو ایک محدود ایک لامحدود دونوں کو کیسے ملا سکتے ہیں؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے آپ کی، کیسے ملا سکتے؟ لیکن طیب فکر چاہیے سمجھنے کی. اللہ فرماتا طیبات للطیبین محبوب، طیب طبیعتوں کے لیے طیب باتیں ہوتی ہیں اور طیب مغز ہوتا ہے. قرآن سورہ نور میں ذکر کر رہا ہے اس بات کو. یعنی پیمانہ کیا ہے، نہ خدا کہنا ہے اوپر کی سطح، نہ خدا کہنا ہے، نہ نصارہ کی طرح خدا کا بیٹا کہنا ہے، اور نہ خارجیوں کی طرح اپنے مثل بشر کہنا ہے. یہ پیمانہ ہے، اس کے درمیان میں رہ کر جو کہہ دو، جو زیادتی کر دو، وہی زیادتی تمہاری بخشش کی دلیل ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مبہم کے بعد وضاحت جو ہے وہ مبالغے کو پیدا کرتی ہے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کا معنی ہم تعظیم کی کرتے ہیں، حالانکہ عَزَّرَا يُعَزِّرُ وَعَزِّرُوهُ وَتُعَزِّرُ. فرمائے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. یہ تعظیم میں مبالغے کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. تو دیکھیں رب کریم نے خود فرمایا کہ ایمان لاؤ اور میرے محبوب کی مبالغے سے تعریف کرو، میرے محبوب کے مبالغے سے تعظیم کرو. وہ تو سب بھی وہ کرتا ہوں وسیلہ، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس بعد میں ایمان، میرے محبوب کی زبردست تعظیم، اس کے بعد نماز، روزہ، زکات. اس لیے کہ یہ میرے محبوب کی تعظیم جو ہے نا، یہ میرا رنگ ہے. جب یہ نماز پہ چڑھ جاتا ہے تو وہ نماز بنتی ہے، ورنہ ایکسرسائز رہتی ہے. کیونکہ ابلیس کی عبادتیں آج بھی وہ کرتا ہے لیکن وہ عبادت نہیں ہے. لیکن جبریل کے ماننے والوں کا ایک سبحان اللہ بھی اس کی تمام تر عبادتوں پر غلبہ پا جاتا ہے. اس لیے کہ جبریل کے ماننے والے اور ان کے عقیدے کو لینے والوں کی عبادتیں خشک نہیں ہیں، اس پر صبغت اللہ، خدا اور اس کی محبوب کی تعظیم کا رنگ چڑھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں، یعنی آپ فیصلہ کریں، خدا کی بارگاہ میں خشک عقیدہ بھی نہیں چلتا. جس طرح خشک بندہ محفلوں میں نہیں چلتا، جو اکڑتا تو کوئی دھکا مار جن کا نکل جا سکتے تو بالکل چیمبر ہی خالی ہو گیا، خشک ہو گیا، تری نہیں ہے. خشک آدمی لڑے گا، کاٹنے کو آئے گا، لیکن جو سلجھا آدمی ہوگا وہ ٹھہرے گا، بات کرے گا. تو جس طرح اس معاشرے میں خشک شخص کی کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح خدا کی بارگاہ میں بھی خشک عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بلکہ اللہ فرماتا صفت اللہ، ہمارا رنگ چڑھاؤ اس پر. اور ہمارا رنگ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ محبوب کے آستانے سے ملے گا، مولا علی کے آستانے سے ملے گا. میں اس طرح بات ہوں، فرمایا ورفانا لک ذکرک، ورفانا. قاضی بیضاوی کو اگر ہم دیکھیں، جو مفسر بھی ہے، لغت کا امام بھی ہے، جو مفسر بھی ہے اور عربی لغت کا امام بھی ہے، آپ فرماتے قرآن نے کیا ذکر کیا، ورفعنا لك ذکرک، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا. اب اس اسلوب دیکھیں، آیت کا انداز دیکھیں، تسلسل دیکھیں، توجہ دیکھیں. فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا، لك تیرے لیے، ذکر کا تیرے ذکر، یعنی سرکار کا نام دو دفعہ لیا گیا، ایک لکا کے کاف کے ساتھ اور ایک ذکر کے کاف کے ساتھ. فرمایا تیرے لیے بلند کیا، کس کو بلند کیا؟ تیرے ذکر کو. تو تیرا کہہ کر سرکار کو دو دفعہ مخاطب کیا گیا. اب قاضی بیضاوی یہاں پر اصول نقل کرتے ہیں، فرمایا آیت یوں ہونی چاہیے تھی، ورفعنا ذکر کا، لکب اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ورفعنا ذکر کا، ہم نے بلند کیا تیرے ذکر کو. لیکن آیت کیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا. تو قاضی بیضاوی کہتے دو دفعہ سرکار کو یاد کیوں کیا گیا، دو دفعہ سرکار کو یاد کیوں کیا گیا؟ فرمایا ورفعنا لک، یہاں تک مبہم بات تھی، تعارف تھا. ورفعنا لکا، ہم نے بلند کیا تیرے لیے. تو یہ مبہم کلمہ لایا گیا ہے. اب جستجو ہوتی ہے انسان کے اندر کہ کیا بلند کیا ہوگا، کس چیز کو بزرگی دی ہوگی، کیا بلند کیا ہوگا. تو لکا سے ابہام قائم کیا اور ذکر سے اس کی تفصیل کی کہ یعنی ذکر کو بلند کیا، تیری آیت کو، تیرے ذکر کو بلند کیا. تو وہاں پر فرمایا کہ ابہام کو لا کر اس کی اضافت کرنے کی ضرورت یہ تھی کہ رب کریم اپنے محبوب کے ذکر میں مبالغہ چاہتا تھا، کیونکہ ابہام پیش کر کے وضاحت، مبہم بات کر کے اس کی تفصیل کو بیان کرنا، یہ عربی لغت کے اندر اور معاشرے کے اندر اہل زبان کے اندر یہ ذاتی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. تو اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کے ذکر میں مبالغہ پسند ہے، اس لیے خود بھی اس کا ذکر مبالغے سے کرتا ہے، خود بھی اس کا ذکر مبالغے سے کرتا. تو فرمایا کہ میں دیکھو انسان ہوں، مسلم شیخ گری سے اپنے اہل بیت کا مقام سکار کس مبالغے سے دے رہے ہیں اور کس پہرائے میں دے رہے ہیں، اپنی وضاحت کرتے ہیں کہ میری حقیقت کو جانو، میں انسان ہوں. میری کتنی گہرائی میں، کتنا حساس خطاب ہو رہا ہے، توجہ ہے آپ کی جناب، کتنا حساس خطاب ہو رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ میں انسان ہوں، عنقریب میرے پاس فرشتہ آئے گا اور میں اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر کروں گا، پھر تمہارا کیا ہوگا. کتنی اہم بات ہے جناب کہ دیکھو میں تو چلا جاؤں گا، پھر تمہاری بگڑی کیسے بنے گی، معاملات کیسے چلیں گے. صحابہ ہم ترگوش ہو گئے کہ حضور آپ تو انقطاع کی بات کر رہے ہیں، روانگی کی بات کر رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا. سرکار نے فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. فرمایا دوسری میری اہل بیت ہے، میری اولاد ہے، میری عفت ہے. میں تمہیں خدا کا نام لے کر جذبہ دلاتا ہوں کہ تم میری اہل بیت کی محبت کو لازم کر دو. یعنی دو چیزیں میں تمہیں چھوڑتا ہوں، قرآن اور اہل بیت. فرمایا کہ جب قرآن تم پڑھو نا تو اہل بیت کی طرف کان لگاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں. اہل بیت جو قرآن بتائیں گے وہی میری روح ہوگی، وہی دین کی روح ہوگی. اہل بیت قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا، قرآن کو اہل بیت ہی سمجھیں گے. اس لیے کہ قرآن میں آیا قرآن کے ساتھ، اب میں تم سے جا رہا ہوں، قرآن ویسا ہی ہے. پہلے قرآن کو میں نے سمجھایا، اب قرآن کی تکمیل مکمل ہو گئی، نزول کی، نزول اور تشریح تک میرا، اصول دینے تک میرا تعلق تھا. اس کی تفصیل اور تشریح کے لیے تم کیسے آسراستہ ہو جاؤ گے. فرمایا میں رفیق اعلیٰ کی طرف گیا تو میری اولاد سے استفادہ کرنا. فرمایا میری اولاد سے استفادہ کرنا. حضور وہ کیسے؟ اور واقعی میں جس نے قرآن اہل بیت سے پڑھا، وہ گلی میں چرنے والا آگ، گلی میں پھرنے والا عام شخص تھا، لیکن وہ لوگوں کے سر کا تاج ہو گیا. بولو سبحان اللہ. میرا امام نعمان بن ثابت، جب تک نعمان بن ثابت تھے، کئی استادوں سے علم دین حاصل کیا، کئی استادوں سے علم دین حاصل کیا. نعمان نعمان ہی تھے، امام اعظم نہیں ہوئے تھے. بولو سبحان اللہ. دو ڈھائی گھنٹے کی تقریر کر کے میں آ رہا ہوں مسجد سے. بولو سبحان اللہ. فرمایا نعمان نعمان ہی تھے، امام اعظم نہ ہوئے. فرمایا حدیث پڑھی کہ قرآن کو سمجھنا ہے میری اہل بیت کے پاس آنا ہوگا، رخت سفر باندھا، امام باقر کی خدمت پر پہنچ گئے. امام باقر کا آخری دور امام جعفر صادق کے شباب شباب ہے، امام جعفر صادق کے شباب کا دور ہے. امام باقر کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ سارے جگہ علماء ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، کہ جہاں پر ان کا علم ختم ہوتا تھا امام باقر کے علم کا کہ نقطے کی ابتدا ہوتی تھی. ساری روح زمین سے علماء امام باقر کے پاس آتے تھے. مریض کربلا کے صاحبزادے امام زین العابدین کے صاحبزادے، اس لیے عمر نے فرمایا تھا کہ میں کہتا ہوں حسین شادی کرو شہر بانوں سے، اس لیے کہ روح زمین کا سب سے مضبوط اور بزرگ شخص اس سے پیدا ہوگا. اور حضرت امام باقر ان کے گھر کے چراغ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ پہنچے، حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے، دو سال کا عرصہ گزارا، اہل سنت کی تاریخ میں موجود ہے، غور سے سنو، دو سال کا عرصہ گزارا اور جب نکلے تو پھر دیکھا کہ قرآن باتیں کر رہا ہے مجھ سے. نہیں سمجھے؟ بولو سبحان اللہ. فرمائے پہلے میں قرآن سے باتیں کرتا تھا، وہ جعفر صادق کی جوتیاں اٹھائی تو قرآن مجھ سے باتیں کرتا ہے، سوتا ہوں تو قرآن کانوں میں باتیں کرتا ہے، دیکھتا ہوں تو دریا کر رہا ہے، چیخ اٹھے کہ لو لاؤ سنتانے لہلک جن نومان. خدا کی قسم اگر نومان کو دو سال آپ کی غلامی کے نہ ملتے تو میں مر جاتا، ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا. یعنی دیوان کی تاریخ ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، کئیوں کے در پر میں گیا، یہ نہیں دیکھا، یہاں دس بوسی ہوئی تو قرآن سے کلام شروع ہو گیا جی. اب دل قرآن کی باتیں سوچتا ہے، رات کو سوتا ہوں تو دماغ بیدار ہو جاتا ہے، اشتہادی اصول دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. الم نشرح لک صدرک، ان کے جد کریم کا معجزہ تھا، ان کی وساطت سے ان کو ملا اور میں نے ان کی جوتی اٹھائی تو مجھے بھی نصیب ہو گیا، شرح صدر ہو گیا، سینہ کھل گیا، سینہ کھل گیا، کھل گیا. اب ایک بات سنتا ہوں تو پچاس مسئلے اس میں نظر آتے ہیں، اب ایک حدیث سے پچاس مسئلے حل کر لیتا ہوں، پہلے وہی کا وہی رکھا لیتا تھا. فرمایا حضور آپ کے قدموں میں جب سے آیا ہوں علم نے مجھے رنگ دیا. حضرت امام جعفر صادق فرمایا نعمان خدا تجھے زندگی دے، تو میرے نانا کی، تو ہمارے دادا کی اور نانا کی شریعت کو زندہ کرنے والا ہے، مردہ سنتوں کو زندہ کرنے والا ہے. اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے، غور سے سنو سنیو. امام باقر نے فرمایا یہ میرا قلم لو، یہ میرا قلم لو. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا یہ اہل بیت کی مہر لو. بولو سبحان اللہ. فرمایا یہ اہل بیت کی مہر لو، انا مدینۃ العلم والی بابوہا کی سند لو. علی کو جو علم کا شہر اور دروازہ قرار دیا گیا، آج علی کا نقد جگر اور مظہر کہہ رہا ہے ابو حنیفہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ اہل بیت کی ترجمانی عراق میں اگر کسی کو کرنے کا حق ہے تو وہ ابو حنیفہ ہے. فرمایا کہ میں تجھے اس بات کی اجازت دیتا ہوں، یہ مہر ہمارے گھر کی لے، لوگ تجھ سے فتویٰ پوچھیں گے، مہر اہل بیت کی لگے گی، پتا چلا اس روئے زمین پر اگر فقہ جعفری کوئی ہے تو وہ فقہ حنفی ہے. وہ امام جعفر صادق کے قدموں سے جو استفادہ کیا وہ میرے امام نے کیا ہے، اور اگر اس روئے زمین پر اہل بیت کی بیان کی ہوئی تعلیم کہیں ہے تو بغداد کے شہنشاہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں میں ہے، کیونکہ سند عطا فرمائیے جی. انہوں نے کوئی گڑبڑی والی روایت نہیں کی، فرمایا تجھ سے تو میں اتنا راضی ہو گیا تو میرے نانا کی مردہ سنتوں کو زندہ کرتا ہے، جو لوگوں نے مار دیے تو انہیں زندہ کر لی نماز. اور پھر جب سند ہاتھ میں آئی اور سر اٹھایا تو شخص سے آواز آتی ہے حبر الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ. فرمایا حضور روئے زمین سے اب امام نہیں، اماموں کا امام کی آواز آ رہی ہے. فرمایا یہی تو اہل بیت کی شان ہے، قطرہ لینے آتا ہے دریا عطا کر دیتے ہیں. فرمایا قطرہ لینے آتا ہے سیدوں کے پاس تو، کیونکہ یہ ہمارے جتنے کریم کی سنت ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اہل بیت کے رنگ میں اٹے گئے، اہل بیت کے رنگ میں رنگے گئے اور اصول لیا جی. انہوں نے اصول بیان فرمایا، وہ خارجی اور یزید سے محبت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اہل عزیز ہیں اور ہم ایسے اہل عزیز ہیں کہ ہم یزید کو جنتی کہتے ہیں. میں نے کہا بڑا جنتی ایسا ڈبا ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہ سنجیدگی کے پیران میں ڈبا کا لطیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب یزید جنتی ہے. میں نے کہا واہ واہ واہ، لیکن تمہارے جسم پر کپڑے بھی پڑے ہوں تو ایک کپڑا بھی تمہارا سطر نہیں رکھ سکتا، اتنے تم بے حیا اور بے غیرت نظر آتے ہو کہ جب تم یزید کو جنتی کہتے ہو، یزید کو تم جنتی کہتے ہو. حضرت شاہ عبد العزیز بہادی سے دہلوی تحفہ اسنا شریف کے اندر اہل سنت کا اصول حدیث کا عقیدہ نقل کرتے ہیں، غور سے سنیے. فرماتے ہیں سنو سنیو، حدیث کس سے لی جائے گی؟ جس کی داڑھی لمبی ہو. سنو حدیث کس سے لی جائے گی؟ فرمایا حدیث اس سے لی جائے گی کہ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت اور مولا علی سے بغض رکھنے والا ان کے بارے میں ادنا بھی گستاخی کرنے والے کی روایت ہمارے نزدیک باطل اور مردود اور حرام ہے، چاہے وہ کتنا صادق القول ہو اور صالح الحال ہو، چاہے اس کی داڑھی گھٹنے پر ہو، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہو، راتوں کو مصلے پر ہوتا ہو، دین میں روزے پر ہوتا ہو، شاہ عبد العزیز فرماتے دھکے بچنا اس کو، اس لیے کہ روایت اس کی لی جائے گی جو سیدوں سے محبت کرتا ہے. فرمایا اس کا سچ ہمیں نہیں چاہیے، اس کا سچ یہی سچ اسے جنت میں لے جائے گا جس کو وہ سچ سمجھتا ہے نا، یہی سچ. مولا علی کی تعریف نہ کی جائے تو وہ سچ ہے، حسین کی تعریف نہ ہو میرے دوستو بتاؤ تو وہ سچ ہے، وہ بولو سنیو نہیں ہے. تو یہ اہل سنت کا عقیدہ سنو، یہ اہل سنت کے لیے میں نے روایت مولا علی کی 11 پیش کی آپ کے سامنے، کہ یہ اہل سنت کا مذہب ہے علی 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 علی. نعرہ حیدری. میری ماں ام المومنین سید عائشہ کہتی ہے کہ ذکر علی کی عبادت، علی کا نام لینا عبادت ہے. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے پر ایک نظر پڑ جائے وہ عبادت ہے. یعنی ساری رات علی علی کرتے گزر جائے وہ عبادت ہے، ساری رات علی علی کرتے گزر جائے وہ عبادت ہے. ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ان کے دربار میں مولا کا لفظ کہنا عبادت ہے. اگر کوئی آ کر کہے جناب، اگر کوئی کہہ دے کہ جناب یہ فلانا مسئلہ علی نے ایسا کیا، میرا آقا منہ پھیر لیتے ہیں، بھلے صحابی تو کیا کرے، کہا حضور علی نے یہ کیا پھر منہ پھیر لیا، کہا حضور علی نے یہ کیا پھر منہ پھیر لیا. فرمایا وما تدرون من علی، وما تدرون من علی، ترمذی ہے، وما تدرون من علی، تو میرے علی سے کیا چاہتے ہو؟ کہا میں رحمت للعالمین ہوں، لیکن رحمت اسی پر ہے جو علی کا عاشق ہے. تو اب تم کیا چاہتے ہو میرے علی سے؟ فرمایا علی کی بات میرے سامنے نہ کرنا، اس لیے علی جہاں ہوتا ہے حق وہیں ہوتا ہے. شکایت لگا بچاؤ اپنے آپ کو. کہا وما تو ترمذی ہے، اہل سنت کی روایت ترمذی، ترمذی میں موجود ہے، وما تدرون من علی، کیا تم کہنا چاہتے ہو اور علی کو تم سمجھتے کیا ہو؟ تم علی کے بارے میں بار بار شکایت کر رہے ہو، اس مصطفیٰ کے چہرے پر جلال کا ساتھ دیکھ رہے ہو، تو اپنا حال بہتر جان لو. اگر اسے خوش کرنا چاہتے ہو تو علی سے پیار کرو. فرمایا من اسانی فقد اسا اللہ، من اسا علی جن فقد اسانی، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور میں اسی سے ناراض ہوا جس نے علی کو ناراض کیا. یہ اہل سنت کا مواد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، مجموع زوائد طبرانی، مستدرک، بحقی، تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. جس نے علی کو ناراض کیا اس نے محمد کو ناراض کیا، اور جس نے محمد عربی علیہ السلام السلام کو ناراض کیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس لیے کہ اس نے خدا کو ناراض کر دیا. اس نے آپ دیکھیں سنیو، اہل سنت کے نزدیک حدیث لینے کا معیار، اب جو کہے یزید جنتی ہے اس نے اہل بیت سے بغض رکھا کہ نہیں رکھا؟ حسین کے گردن پر خنجر چلا ہے اور اس نے اس کو قتل کیا ہے، اس لیے میرے امام کے پاس جب بات آئی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، کہا حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں نے تحقیق کی ہے، کچھ روایتوں میں شک ہے کیونکہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، لیکن دہن خلق نقارہ خدا لوگوں کی زبان پر یہی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کہے یزید کافر ہے لعنتی ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ میں جعفر صادق کے دین کا پابند ہوں اور اہل بیت کسی پر بھی جملہ نہیں کستے، تو میرے نزدیک تحقیق میں تھوڑا سکم ہے، خود نہیں کہتا، کوئی کہے تو منع نہیں کرتا. اسی لیے اہل سنت کا پاسدار علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمت شراکائے کے فرماتے ہیں یزید لعنتی ہے. امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا خدا اس پر لعنت کرے، اس کے حواریوں پر لعنت کرے، اس کے معاونین پر لعنت کرے. علامہ سید محمود آلوسی حنفیوں کے بادشاہ ہیں، تفصیل المانی فرماتے ہیں وہ خبیث تھا، وہ قرآن کی توہین کرتا تھا، قرآن کے اوراق کو کچرے میں پھینکتا تھا، محرمات سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا. سعد الدین تفتزانی شراکائے میں لکھتے ہیں کہ حسین کے قتل پر وہ خبیث خوش ہوا، فرمایا اس پر لعنت جائز ہے. امام شافعی کہتے ہیں وہ کافر ہے، امام احمد کہتے ہیں کافر ہے، حضرت امام مالک کہتے ہیں کافر ہے. یہ پورا خلاصہ میں نے سنیت کا بیان کر دیا آپ کے سامنے، لیکن کسی نے اس کو جنتی نہیں کہا، امام اعظم نے اس کو جنتی نہیں کہا. وہ کہتے ہیں یہ گمراہ کرتے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں میں لعنت نہیں کرتا. میں نے کہا یہ کب لعنت نہ کرنے سے جنتی ہو رہا ہے اور میں امام اعظم کے سامنے کھڑا، حضور آپ کا اتنا غلام یزید پر خدا کی لعنت ہو، تو مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں. میں نے کہا حضور کیوں؟ کہا تو کہہ سکتا ہے،
میں منع نہیں کرتا. تو کہہ سکتا ہے میں منع, یہ سارے حنفیوں کے حوالے دیے, سعد الدین تفسانی
ہیں, ملا علی قاری, یہ علامہ سید محمود آلوسی, یہ سب کون گزرے, سب حنفی علماء ہیں. اور آپ نے تحقیق کے تحت, روایت کے سکون کے تحت توقف فرمایا ہے. آپ کا توقف فرمانا اس کی خباست پر مہر سمجھ ہے. اس لیے کہ آپ فرماتے اگر کوئی اسے لانتی کہے, کافر کہے, ابو حنیفہ اسے کچھ نہیں کہتا ہے. ابو حنیفہ اسے کچھ نہیں کہتا. آپ کا توقف ہی اس کی اجازت ہے, اور آپ کا کہنے والے کو منع نہ کرنا ہی یہ سب سے بڑی اجازت ہے. اس طرح تینوں آئمہ اس کے کفر پر سری کلام کرتے ہیں, اور سری گویا کہ اس پر حکم نافذ کرتے ہیں. یہ علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت کی تحقیق کے بعد سنیوں دیکھو حدیث کس سے لی جاتی ہے, فرمایا اگر کسی کو تم دیکھو کہ وہ شر سے لے کر غرب تک سب کہیں بڑے سچے ہیں, بڑے سچ بولتے ہیں, اور بہت بڑا سچا ہو, وہ صالح العمل ہو, صادق القول ہو, اس سے بڑا راوی کون ہوگا, اس سے مضبوط راوی کون ہوگا؟ اس سے تو بھائی فرضیت کے عقیدے لی جائیں گے کہ صادق القول بھی ہے اور صالح العمل بھی ہے. عمل کا بھی بادشاہ ہے, قول کا بھی بادشاہ ہے, لیکن اس کے دل کے اندر اس کا جو ٹینک ہے پانی کا, پاکی کا ٹینک جو ہے نا, اس میں خنزیر کا پیشاب تھوڑا سا گر گیا ہے, تھوڑا سا ایک قطرہ, یا اس کا اپنا ہی پیشاب گر گیا. تو اگر وہ ٹینک میں ایک قطرہ پانی گر گیا تو کیا وہ پاک رہے گا؟ لوگ کہیں گے دیکھو کیسا چمک رہا ہے, تازہ ہے, برف بھی ڈالا ہوا ہے, ٹھنڈا ہے. وہ کہیں گے ٹھنڈا اپنی جگہ پر, صادق القول اپنی جگہ پر, صادق القول یعنی بولو, صادق القول اپنی جگہ پر. وہ سفید اور کھڑا ہے, صالح العمل اپنی جگہ پر, لیکن اس کی اقتداء حرام ہے, اس کی روایت باطل و مردود ہے. کا کیوں؟ کا اس لیے کہ اس کے عمل کے اندر گستاخی کا پیشاب ملا ہوا ہے, اور ایک قطرہ گستاخی کا پیشاب سارے عقیدے کا بڑا گھر کر دیتا ہے. تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی صادق القول ہو اور صالح العمل ہو, لیکن مولا علی اور خانوادہ رسول, خاندان رسول سے ادنا بھی بغض رکھے, اس کی اقتداء حرام ہے. اہل سنت کا نمائندہ ہوں, ذمہ داری سے بول رہا ہوں, اس کی اقتداء حرام ہے, اس کی روایت باطل ہے. تحفہ سنا شریف اٹھائیں, شاہ عبد العزیز بہت ہی سے دہلی ولی خاندان کے چشمے کیا, بارہویں صدی کا مجدد شیعوں کے مقابلے پر اہل سنت کا موقف پیش کر رہا ہے, اہل سنت کا موقف پیش کر رہا ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, یہ اہل سنت کا مقام ہے, یہ اہل سنت کی اصلی ہے. حضرت امام اعظم خود تو رنگے, آپ کے دو شاگرد ہیں بڑے مشہور, امام محمد اور امام ابو یوسف. ان کو آپ نے فرمایا کہ دیکھو امام جعفر صادق کو تو تم نہیں پائے, لیکن ان کے لخت جگر موسیٰ کاظم تو ہے نا. فرمایا موسیٰ کاظم تو ہے, کہا کہ جاؤ ان کے قدموں میں لپٹو, تمہیں بھی خدا امام بنا دے گا. امام ابو یوسف دیکھو فقہ جعفر یہ سب یہیں بہ رہا ہے. امام اعظم پہلے, امام باقر اور امام جعفر کے شاگرد, ٹھیک ہے جی. اور آپ کے فقہ کو آگے بڑھانے والے کون ہیں؟ امام محمد اور امام ابو یوسف, یہ دونوں حضرت موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں, اور آج بھی اللہ ہمیں بغداد لے جائے, بولے سبحان. آج بھی سیدنا موسیٰ کاظم اپنے جاہو جلال کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں, اور آج بھی امام ابو یوسف آپ کے خادم آپ کے قدموں میں آرام کر رہا ہے. آپ دیکھیں اور کیا نظارہ ہے جی. وہ دریا دراصل دونوں بزرگوں کو ملاتا ہے, دریا دجلہ درمیان سے گزرتا ہے, اس طرف امام اعظم ابو حنیفہ ہیں اور سرکار غوث اعظم ہیں, اور دریا کو کراس کریں آپ تو دریا کو آپ نے کراس کیا, اور حضرت موسیٰ کاظم اور حضرت امام ابو یوسف ہیں, اور یہ دریا دجلہ بیچ میں فرق نہیں کر رہا, میں نے کہا کنارے ملے ہوئے ہیں, اور اس پر ایک پل ہے جس کا نام ہے جسر الائمہ, دو اماموں کو ملانے والا پل. اور کیا مزے ہیں بغداد کے جناب, یہاں بابو شیخ سے نکلے یعنی سرکار غوث اعظم کی حاضری دے کے نکلے, چند قدم چلے تو امام اعظم آ گئے, پل کراس کیا تو موسیٰ کاظم آ گئے, وہاں سے دس قدم کیا چلے تو معروف کرخی آ گئے. یہاں کیا ہے کہ پہلو دانا جنید بغدادی آ گئے. یہ مرکز سلطنت بغداد وہ عظیم مرکز ہے کہ جس میں اہل بیت نے سب سے پہلے قیام فرمایا. اب آپ دیکھیے, میں آہستہ آہستہ اہل بیت کی شان میں آگے بڑھتا ہوں. امام ابو یوسف, امام محمد, یہ دونوں سیدنا موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں. امام شافعی کے کتاب الام اٹھائے, شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا حاشیہ دیکھیں مشکات پر, آپ کیا فرماتے ہیں؟ کسی شاگرد نے پریشانی کا اظہار کیا کہ حضور مشکل حل نہیں ہو رہی, کہا موسیٰ کاظم کے دربار پر جاؤ. خود ہاشمی ہے, خود ہاشمی ہے, ہاشمی جبان ہے,
سید فخر کرتے ہیں امام شافعی پر.
یہ ہاشمی جوان ہے سادات میں سے ہیں. کسی نے پوچھا حضور پریشانی بہت ہے, فرمایا موسیٰ کاظم کے دربار پر جاؤ. کہا کیسے؟ کہ اس روئے زمین کے اولیاء میں میں نے دیکھا ہے کہ جس کی قبر ہاتھوں ہاتھ جواب دیتی ہے, ہاتھوں ہاتھ فیصلہ کرتی ہے, وہ موسیٰ کاظم کی قبر مقدس ہے.
یہ عقیدہ امام شافعی کا کس کا ہے؟ میں نے کہا امام شافعی کو اہل حدیث مانتا نہیں مانتا تو دورے ہیں, ان کے جوتے اٹھانے والے اہل حدیث ہوتے ہیں, محدث ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ان کا عقیدہ ہے. وہ کہا شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی نے لکھا ہے نا, کسی اور کتاب میں تو نہیں آیا. میں نے کہا چل تھوڑا اور آ گیا, تھوڑا اور آ گیا. یا تو آج تو اہل حدیث نہیں, یا تو آج تو اہل حدیث نہیں, یا ٹانگ چیر منڈو خور نہیں, دونوں میں سے ایک تیرے کو بننا پڑے گا. اس لیے کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں اہل حدیث ہے. میں نے کہا اہل حدیث تیرے کو کہتے ہیں؟ جس کو قرآن میں صرف سورہ فاتحہ یاد ہو اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں؟ وہ گلے میں ہار ڈال کے پھر میں حافظ جی ہوں, گلے میں قرآن ڈال کے وہ پھرے میں حافظ جی ہوں, میں اس کو بولے یہ گلی جاتی ہے ایڈی ویلفیئر کی طرف, اور ان کا ایک بہت بڑا پاگل خانہ ہے جہاں پر ایسے حافظ جی جمع ہو جاتے ہیں. ایسے حافظ جی کو بھیج لگ جاتا ہے, یہ حافظ اس کو جمع کرو. جس کو صرف سورہ فاتحہ یاد ہو اس کو حافظ جی بولتے ہیں. تو ایک حدیث دیا آپ نے, ابھی میں نے کہا یہ فن ہے, فن مذہب نہیں ہوتا, یہ فن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فن ہے. یہ وہ فنون والے جماعت کا نام ہے کہ جس میں جب کمرے میں بیٹھے ہو نا تو کسی کو 50,000, کسی کو لاکھ, کسی کو 12 لاکھ حدیث یاد ہیں. تو کہا جاتا ہے ہاذا جماعت من اہل الحدیث, یہ اہل حدیث کی جماعت ہے. یہ کل تک جھاڑو مار رہا تھا مجھے لگی کپڑے صاف کر, اللہ کے شکر میں اہل حدیث ہو گیا. میں نے کہا اگر جاہل بننا اہل حدیث ہونے کا نام ہے تو بالکل تو ہو گیا. اور جیسا کسی نے کہا کہ نماز, وہ کہا کہ جناب جو ہے کہ وہ نماز پڑھ لو چہرے پر نور آ جاتا ہے, یہ ایسی حدیث پہ استدلال کرتے ہیں. صبح اٹھے بی بی نے کہا پانی سے وضو کرو, کہ سردی بہت ہے, کہ تیمم کر لیتے ہیں. کہاں تیمم کر لے جناب, اب تیمم کس سے کیا جائے گا؟ کہا جو مٹی کی جنس سے ہو. کہا جناب یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ کسی مٹی کی جنس سے ہو, ہم تو حدیث کو ماننے والے. سامنے توا پڑا تو اسی بھی کر لیا. نماز کی بات کرنے کے بیگم پہلی اہل حدیث بننے کے بعد نماز ہے, بتاؤ میرا چہرہ کیسا ہے, نور ہے کہ نہیں؟ بیگم بھی بیچی سیدھا سا سیدھی سادی تھی. کہا میرے سر بے تاج, سن اگر اہل حدیث بننے کے بعد پہلی نماز میں نور ملتا ہے اور وہ کالا ہوتا ہے تو سب تیرے منہ پر آ گیا, اور اگر وہ نورانی ہوتا ہے چمکتا ہوتا تو ایسے کوئی اثر نہیں ہے. ہم اہل حدیث ہیں, میری نماز. میں نے کہا سنا ہے اہل حدیثوں کا امام سعید ابن خزیمہ کا بادشاہ امام ابو بکر بن ابی خزیمہ. دیکھو اہل بیت کی شان کیا ہے, ان کے آستانے پر جب تک کوئی آتا نہیں وہ اہل حدیث نہیں بنتا, وہ محدث نہیں بنتا. امام اعظم کو سنا آپ نے, امام ابو یوسف کو سنا, امام شافعی کو سنا. آؤ آج دیکھو جس کے سامنے امام حاکم بھی سر جھکاتا وہ کیسا محدث ہے. امام بیہقی کے استاد سیدنا امام حاکم, امام حاکم کو 34 ہجری کے محدث ہیں. میں جس کا نام لے رہا ہوں امام بخاری کے قریب ترین محدث ہے, اور یہ امام اہل الحدیث اس کا لقب ہے, امام ابو بکر بن خزیمہ, جن کی حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ. صحیح ابن خزیمہ 311 ہجری ان کا سنِ وصال ہے. کتنے؟ 311 ہجری. لاکھوں حدیث یاد کرنے والے ان کے شاگرد ہیں جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے. بولے سبحان اللہ. امام ابن خزیمہ, امام بخاری نے جب کتاب لکھی نا تو اس پر صحت کا دعویٰ کیا کہ میری کتاب صحیح بخاری ہے. ان کو کسی نے کہا حضور آپ بھی تو علم کے بادشاہ ہیں, کوئی کتاب آپ نے حدیث جمع کی؟ اور کہا صحیح ابن خزیمہ. یہ ان سے ہم پوچھتے ہیں نا, یہ تو یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ تو کہا جی ہم ہاتھ باندھتے ہیں سینے پر, ہاتھ باندھتے. ایک سے بات ہم نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا بخاری میں. میں نے کہا توبہ. بولو لا حول ولا قوت الا بالله. اتنا بڑا جھوٹ. بولے بخاری میں. ہم نے کہا اللہ اللہ, بخاری میں یہ, بخاری میں روایت سے بھی یہ سرکار نے فرمایا نماز میں کلائی پر ہاتھ رکھتے ہیں, کلائی پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو کلائی پکڑنے میں اختلاف ہے کہ سینے پر رکھنے میں اختلاف ہے؟ سینے پر نا بھائی, سینے پر رکھنے اختلاف ہے. میں نے تجھ سے پوچھا سینے پر باندھنے کی حدیث کیا ہے, تو بولتا بخاری میں.
میں نے کہا پوری بخاری میں سے ایک روایت مجھے بتا دے کہ جس میں سرکار نے فرمایا سینے پہ ہاتھ رکھو.
بولے یار یہ تو نہیں ہے.
مجھے کہنے لگا جی عربی میں کلائی یہاں تک ہوتی ہے نا ذرا. میں نے کہا ہاں.
کہ یہاں پکڑے آپ.
تو میں نے کہا یہ تم نے گھڑیال کہاں باندھی ہے جو گھنٹہ بج رہا ہے, یہ گھڑیال کہاں باندھی ہے؟ بولے کلائی میں. میں نے کہا اس کو پکڑ ناچ کے نیچے جاتا کہ نہیں جاتا.
یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے حوث چلاؤ گے اپنی نفسانی خواہشات چلاؤ گے؟
بولے ہاں میں تو حوالہ چلا بھول گیا بخاری میں نہیں تھی, یہ اس کتاب کے اندر ہے. دیکھو کہ سرکار نے فرمایا وضو الید علی الید وضو الیدین علی الصدر, کہ سرکار نے فرمایا دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ دینا. میں نے کہا کتاب کا نام پیش کر. بولے نہیں نہیں حدیث کی کتاب ہے بس.
کیا کہنے لگا؟
توجہ ہے سنیے. چار انچ کا ایک مال ہوتا ہے نا تو اس سے ذرا گھسائی بہت اچھی ہوتی ہے. ذرا غور سے سنو. بولے یہ حدیث کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے.
میں نے کہا نام بھی تو ہوگا نا.
بولے نہیں نہیں بس حدیث پڑھ رہا ہوں نا میں, حدیث کی کتاب ہے. میں نے کہا نام بتا.
نہیں نہیں جن لوگوں نے کہا بتا دے جنیب ہے ارے حدیث ہے اور کہتا حدیث بات ہے کتاب کا نام کی بات ہے.
اٹھایا تو صحیح ابن خزیمہ تھی. صحیح ابن. میں نے کہا بیٹا روایت پہ بعد میں بات ہوگی, پہلے ان کے عقیدے پہ بات ہوگی. پہلے ان کے عقیدے میں بات ہوگی. نام لے علی کا تو منہ بگڑ گیا. میرے آقا نے فرمایا سید خدری فرماتے ہیں کہ ہم منافق کو پہچانتے. کل روایت گزری نا ہم منافق کو. اب کسی مسلمان کو منافق کہنا کفر ہے کہ نہیں؟ تو کتنا حساس مسئلہ ہے دیکھو. لیکن وہ بے باک ہے, بالکل ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے بھائی ہم تو پہچان لیتے منافق کو. ارے حضور آپ کیسے پہچانیں گے؟ کہا جب ہمارے پاس کوئی آ کر بیٹھتا ہے نا ہماری محفل میں, اس کی داڑھی ہماری طرح, اس کا جسم ہماری طرح, اس کا جبا کبا ہماری طرح, ذرا اس نے تھوڑا چار انچ اور بڑھایا ہوتا ہے اور دکھاتا ہی ہے اس طرح نظر آئے گا کہ نا قریب کوئی اور کہ حضرت آپ کتنے عظیم بزرگ ہیں تو بیٹھ گئے. تو اب کیسے پتا چلا یہ بزرگ اس کے ظاہر میں اندر بھی اتری ہے؟ فرمان کہتے ہیں علی. تو اس کا منہ اگر چمار جیسا ہو جاتا تو ہم کہتے منافق ہے. علی ایسے خوش ہو جاتے فرما مومن ہے,
مومن ہے. اب دیکھیں اس کو اگر عقائد کی زبان میں دیکھیں, علم کلام میں دیکھیں تو کتنا حساس مسئلہ ہے کسی مسلمان کو منافق کہنا.
لیکن مولا علی وہ عام آغا خان یا کراچی لیبریٹری کی رپورٹ کی طرح نہیں کہ غلط ہو جائے گی. مولا علی کی محبت ایسا تھرما ملتا ہے کہ لگاؤ جو رپورٹ آئے گی وہ صحیح ہوگی.
فرمان لگاؤ وہ محبت کی اور جو رپورٹ آ گئی فیصلہ دے دینا. چہرہ کھل گیا تو مومن ہے, مجا گیا تو منافق.
میں نے کہا علی منہ مڑ گیا. میں نے کہا صحیح ابن خزیمہ کی کتاب ہی پڑھے گا یا ان کا عقیدہ بھی دیکھے گا؟ کہا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا اٹھا تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر اسقلانی امام علی رضا صلوات اللہ علیہ و جدہ کی شان میں لکھتے ہیں. امام علی رضا جو حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں. دیکھو تسلسل ہمارے امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر اور اب حضرت موسیٰ کاظم اور امام علی رضا. اب دیکھو سارے جتنے سادات آئے ہیں سب نے محدثین کو, وہ محدث جب پڑھتے تھے کتاب تو ان کی نظر کاغذ تک رہتی تھی, جب یہاں پر آ کر ان کے پاؤں کی خاک کا سرما لگاتے تو کتاب والا بھی نظر آتا تھا, علم روشن ہو جاتا تھا, لوح محفوظ بھی نظر آتا تھا. یہ سیدوں کا صدقہ ہے جی علم حدیث پر. علم حدیث پر شریعت کی تعلیم پر سیدوں کا احسان ہے. ہاں یہ ان کا احسان ہے. میں پیش کر رہا ہوں بہت سنیں, توجہ ہے. بہت مہنگا حوالہ ہے, توجہ ہونی چاہیے. توجہ ہے. ایک ہی ڈنڈے میں زمین پہ گرے گا. توجہ ہے. یہ صحیح ابن خزیمہ تہذیب التہذیب حضرت امام علی رضا کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ حضرت بیان کون کر رہا ہے؟ امام بیہقی کے استاد امام حاکم نشاپوری. دیکھو مریدین لائن سے پیر کے فضائل سے بیان کر رہے ہیں. حضرت امام حاکم کہتے ہیں مجھے فلا فلا محدث سے سند پہنچی ہے کہ وہ سب ایک قافلے کی صورت میں عراق کے سارے مشائخ اور سارے علماء قافلے کی صورت میں تھے. کس کے؟ ماں امام اہل الحدیث ہے ای ابی بکر بن خزیمہ. ان کا آگے سفر سلار کون تھا؟ قافلے کا امیر کون تھا؟ فرمایا امام اہل الحدیث حضرت امام ابو بکر بن خزیمہ. دیکھو
علامہ ابو بکر بن خزیمہ سعید بن خزیمہ کے مصنف اتنے بڑے امام ہے کہ اس زمانے میں جتنے حدیثوں کے محدث تھے یہ سب کے امام تھے. اس لیے ان کو امام الاہل الحدیث کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا جی؟ امام الاہل الحدیث. ارے بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا زرت الی قبر علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ. فرمایا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے, وہ ٹرین بک ہو گئی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہے ٹرین؟ کہا ملتان جائیں گے, زیارت کریں گے اور پھر اس کے بعد لاہور چلے جائیں گے. میں نے کہا یہ پوری ٹرین جا رہی ہے زیارت کے لیے؟ کہا ہاں. ایک منہ بگاڑ کے کھڑا ہوا ہے. ارے یہ تو دین میں نہیں. میں نے کہا کس کی ٹانگ میں زیادہ دم ہے؟ کہنا میری پہ لگا اس کو اور اس کو بھگا. اس کو کہنا اہل حدیث جو ہوتے ہیں نا وہ خود گاڑیاں بک کرتے ہیں, مشائخ کو لیتے ہیں اور سب مل کر اہل بیت کے مزار پہ جاتے ہیں. امام الاہل حدیث امام ابو بکر بن خزیمہ, تمام مشائخ وعدیلی ان کے دوست احباب سارے موتی شاگردوں کو لے کر پہنچ گئے امام علی رضا کی مزار پر, طوس یعنی مشد. کہاں پہنچے؟ مشد, ایران کے اندر جو جگہ ہے مشد, تہران سے اس طرف. آج بھی امام علی رضا کا مزار وہاں پر مرجع خلائق ہے. سبحان اللہ. کہ کبھی جائیں بغداد شریف تو اس راستے سے جائیں, کوٹا سی ہوتے ہوئے یہاں سے زیارت کرتے ہوئے جائیں, امام علی رضا کی بارگاہ میں جائیں, قم جائیں سیدہ امام معصومہ کے دربار میں, آئیں تہران سیدہ شہر بانو کی مزار پر, حمدان میں زیارت کرتے ہوئے چلیں, نیشاپور جائیں امام مسلم کے خاندان میں دیکھیں, نیشاپور جائیں وہاں پر قدم دیکھیں امام مسلم کا, امام علی رضا کا قدم موجود ہے وہاں پر, وہاں زیارت کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور تھوڑا اگر آپ آگے بڑھے وہاں سے شراز پہنچے تو شیخ سعدی کو دیکھتے ہوئے جائیں, فرید الدین عطار کو دیکھتے ہوئے جائیں, اللہ اکبر, امام المشائخ. اور یہی قافلہ جب احمدان سے گزرتا ہوا اور جب پہنچے کرمانشاہ سے ہوتے ہوئے تو چند ساتھ نہیں گزرے گی کہ علی کا جانشین علی کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار آ جائے گا. دیوانوں کا قافلہ جا رہا ہے. تو یہ حضرت امام علی رضا مشد میں آرام فرما رہے ہیں. امام الاہل الحدیث امام ابو بکر بن خزیمہ ساتھ میں لے کر سب کو پہنچ گئے. آپ کے شاگرد دیکھ کر حیران ہو گئے. وہ بھائی کس چیز کی حیرانگی؟ امام حاکم نے پوچھا, کیونکہ ان تک روایت پہنچی ہے نا. انہوں نے پوچھا کس چیز کی حیرانگی؟ کہا ہم اتنے حیران ہوئے کہ جب تک تو امام سفر میں تھا تو امام تھا نا تو اپنے جاہو جلال سے تھا, لیکن جیسی مشق شروع ہوا تو لباس چینج ہے, اب درویش ہے, پاؤں میں چپل نہیں ہے, فقیرانہ لباس ہے, جا رہے. فرمایا کہ ہماری عقل نے ہمیں حیران کر دیا اس بات سے کہ امام الاہل الحدیث کو ہم نے اس بقعہ عرض اور آپ کی مزار کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھ کر ہم حیران ہو گئے کہ امام الاہل الحدیث ہے اور امام علی رضا کے مزار اور زمین کی تعظیم کر رہا ہے. میں نے کہا اے اہل حدیث ہو, یہ اہل حدیث کو جالیو, یہ تھرا مال ہے, یہ جو دربار ہے دربار اہل بیت سے جنہیں سند ملتی ہے. امام ابن خزیمہ فرمایا کہ برہنہ پار وہاں پر پہنچ رہے, تحیرنا وہ تراز آؤں وہ تعظیم ہوں, ہم نے تعظیم کرتے ہوئے اور اتنے تواضع اور آنسی کرتے ہوئے دیکھا کہ ہماری عقلیں حیران ہو گئی کہ وقت کا امام ہے لیکن امام علی رضا قبر میں ہے تب بھی تعظیم جاری ہے. اور سنو گے صحیح ابن حبان اٹھائے کتاب الثقات, ان کی بھی حدیث کی کتاب ہے امام حبان کی, جس طرح صحیح ابن خزینہ ہے نا حدیث کی کتاب, اسی طرح امام ابن حبان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان. یہ اسماء الرجال کے بھی امام تھے, ان کی اسماء الرجال میں کتاب ہے کتاب الثقات, کتاب الثقات. اس میں حضرت امام علی رضا کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن خزیمہ سب چیز چھوڑ کر توس میں آ کر رہنے لگ گئے, مشد کے ہی ہو گئے, مشد کے ہی ہو گئے. اور ایک دور ایسا آیا کہ وہ تو دور دراز سے لوگ مشد آتے تھے جی, دور دراز سے لوگ مشد آتے تھے, زیارتیں کرتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ جناب امام علی امام ابو بکر بن خزیمہ کا تو بڑا عظیم مقام ہو گیا. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ تو ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا میرا کچھ نہیں, سب علی رضا کا کرم ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا قد زرتو وما حلت بی شدت زرتو الی قبر ابی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ وجدہ
فرمایا کہ جب مجھے کوئی بھی مشکل پیش آتی چاہے روٹی کی ہو مال کی ہو جیسے بھی میں فوراً امام علی رضا کی قبر پر جاتا امام علی رضا کی قبر پر جاتا فرمایا وہاں دعا کرتا فرمایا ان کے قرب میں جا کر دعا کی یہاں ہاتھ منہ پر نہیں آیا کہ آواز آ گئی یہ ہو گیا کام فرمایا یہ ایک دفعہ نہیں فالتو مرارن کثیرن وجد تو ہاں قضا ایک دفعہ نہیں مرارن کثیرن سینکڑوں دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب مجھے مشکل ہوتی میں امام علی رضا کی مدد پاتا فجرب تو ہاں قضا میں نے ہر دفعہ آپ کی قبر کو مجرب پایا یہ محدثین کی زبان ہے کس کے یہ امام علی رضا کے دربار میں آنے والا اہل حدیث کا امام ہے امام ابن خزیمہ کون ہے جی
امیر حدیث ہے
میں نے کہا وہی اگر وہ پہلی نماز سے نور آ گیا تو آ گیا سب میں نے کہا عقیدہ لا ایسا امام احمد بن حنبل بادشاہ علم کے رات ختم ہوئی ساری رات پڑھاتے رہے ساری رات پڑھاتے رہے دین پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے جب سارے شاگرد سو گئے سب کو دیکھا سو گئے امامہ اتارا جبا اتارا خستہ سی ٹوپی پہنی ننگے پاؤں دریا دجلہ کی طرف جا رہے ہیں اور صوفی بنو صوفی دریا دجلہ کی طرف جا رہے ہیں کیا کسی امام بخاری سے ملنے جا رہے ہیں کسی بڑے امام سے ملنے جا رہے ہیں امام بخاری تو آپ کے بات کے آنے والے اتنے بڑے محدث ہیں امام احمد دیکھ رہے ہیں کہ ایک قلندر بیٹھا ہوا ہے دریا دجلہ کے کنارے مٹی کے گھر بنا رہا ہے پیچھے خاموشی سے دو ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے انہوں نے مڑ کر دیکھا ارے امام صاحب آپ کسی بڑھائے کہاں کب بہلول کے پاس تمہیں کیا مل گیا بہلول دانا کے پاس تمہیں کیا مل گیا کس لیے آئے ہو کہ حضور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے فرما حدیث تو آپ پڑھاتے ہو سلام میں کیا پیش کروں گا فرما میں کاغذ کو دیکھتا ہوں آپ رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں آپ رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں یہ محدث کوئی محدث بدعقیدہ نہیں گزرا کوئی محدث بدعقیدہ محمود غزنوی علیہ رحمت کتنے عظیم محدث تھے ایک دفعہ اختلاف ہوا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں کیا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء میرے دین کے وارث ہیں بحث ہوئی آپ نے فرمایا یہ حدیث نہیں ہو سکتی محمود غزنوی علیہ رحمت نے فرمایا یہ کیونکہ پہلے کے سارے بادشاہ عالم ہوا کرتے تھے اور سنی ہوا کرتے تھے آج ہندوستان کا علاقہ کانپتا ہے شہاب الدین غوری کے نام سے اور وہ خواجہ غریب النواز کے خلیفہ ہیں اور چشتی ہیں شہاب الدین غوری غور میں ہے تاریخ فرشتہ اٹھا کر دیکھے ساری تاریخوں میں ہے خواب میں آ کر فرمایا یہ غور میں کیا کرتا ہے ہندوستان میں آپ بادشاہی تیرا انتظار کر رہی ہے خدا نے تجھے شہاب الدین بنا دیا ہے دین کا باز بنایا ہے شہاب بنایا ہے آؤ ادھر فرمایا جب پہنچے اور یہ اس خوش فہمی میں تھے شہاب الدین غوری علیہ رحمت کہ میں سب سے پہلے ہندوستان آیا ہوں سارے علاقے کو فتح کرتے ہوئے جب اجمیر میں پہنچے تو اجمیر پہنچے مغرب کا وقت تھا اور اذان کی آواز آ رہی تھی ادھر مندر ادھر مندر ادھر دیو 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 مستدرک میرے دیو پر ابھی آتا ہوں میں یاد دلانا مجھے دیو اگر بھول گیا تو ایک رواج اس پر بھی حدیث پیش کروں گا میں آپ ادھر دیو ادھر دیو لیکن اذان آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر شہاب الدین غوری متوجہ ہوئے اپنے لشکر سے کہا کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی پہنچ گیا پوچھو کون ہے کہا کہ ایک درویش تشریف لائے بزرگ آئے ہیں لڑتے نہیں جس کو بٹھاتے پھر وہ اٹھتا نہیں ہے جس کو بٹھاتے ہیں وہ اٹھتا نہیں ہے جو بیٹھتا ہے فرمایا جس کو بٹھاتے ہیں مناظرہ نہیں ہے ادھر مناظرہ نہیں ہے تب دل ہی کو کھینچ لیتے ہیں جو بیٹھ گیا وہ کلمہ محمدی پڑھ کے اٹھتا ہے جب بیٹھے تو بادشاہ نے اعتراض کیا یہ ہمارے لوگوں کو پکڑتے ہو بٹھا دیتے ہو میرے خواجہ نے فرمایا کہ معین الدین کا بٹھایا اٹھتا نہیں ہے معین الدین کا بٹھایا ہوا ہائے ہائے ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں معین الدین کا بٹھایا ہوا اٹھتا نہیں ہے کہا کہ کون ہے کہ ایک درویش تشریف لائے کہا ہم تو ضرور جائیں گے یہ نہیں ہم تو جیسے ہمارا درویش سے کیا کام میں نے کہا تمہارے باپ نے جہاد نہیں کیا جہاد
ولیوں کے خلفاء نے کیا. تم نے جب بھی جہاد کیا تو آج ڈنمارک میں بھی جو یہ گستاخی ہو رہی ہے سب ان کی گندگی کا نتیجہ ہے. تم نے ہر جگہ اسلام کو بدنام کیا, جہاد جہاد. ہم نے کہا فساد کیا ہے تم نے, فساد کیا ہے. تمہارا جہاد سے کیا تعلق؟ امریکہ کی نفرت کی اپنی اولاد کو ذریعے لے جا کے گزر دینا اور وہیں سے ڈالر. میں گیا جناب وانک میں جب آپریشن ہو رہا تھا وہاں میری تقریر تھی, وہاں ہمارے دوست ہیں انہوں نے مدرسہ بنایا وہاں تقریر کی ہماری, وہاں وانا میں دھلائی ہو رہی ہے. ہم نے ایک سے پوچھا وہ فضلو صاحب کہاں تھے, بولے برطانیہ کے دورے پہ, 3 مہینہ دورہ کروایا یہاں قوم کو صاف کروایا. لفافہ اتنا موٹا تھا. ہاں آپ مشرف ہیں, آپ نہ بھی مشرف ہیں, بس خیال رکھیے اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر کرے گا. یہ حرام خور ہیں وہ دین کے غازی تھے. شہاب الدین غوری جب پہنچے یہ نہیں کہ مالک نماز پڑھائیں گے, شہاب الدین غوری نماز پڑھی مغرب کی نماز. پڑھائی کس نے؟ خواجہ خواجگار نے, حضور غریب النواز نے. جب نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہوئے لوگ مل رہے ہیں مل رہے ہیں مل رہے ہیں, جب آپ قریب آئے صفے ہٹی, جب چہرے پر نظر پڑی سبحان اللہ. یہ تو وہی بزرگ ہیں جو غور افغانستان میں میرے خواب میں آئے تھے. آ گئے قدموں میں گر گئے, روتے رہے روتے رہے روتے رہے. خواجہ صاحب بھی تو ہاشمی ہیں, حسین کی اولاد ہے, حسن کی اولاد ہے. چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا نہیں نہیں رو نہیں, اللہ بہتر کرے گا, اللہ بہتر کرے گا. وہیں پر بیعت کی, چشتی سلسلے کی خلافت بھی مرحمت فرمائی. چشتیوں فخر سے کہو چشتیوں میں مجاہد ہوتے ہیں, چشتیوں میں مجاہد ہوتے ہیں. شہاب الدین غوری ہندوستان کا فاتح چشتی تھا, چراغ چشت شاہ, چراغ چشت شاہ, چراغ چشت شاہ, بے نواز غریب نواز. میرے آقا میرے مولا غریب نواز. کس نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ بنی نہ بگڑی تو رسول خدا سے کہہ دوں گا, بنی نہ بگڑی تو رسول خدا سے کہہ دوں گا. غریبوں کی نہیں سنتے ہیں صدا غریب نواز. فرما واسطہ دوں گا آپ کو آپ کے نانا کا, اور آپ انشاءاللہ التجا کریں گے خدا کی بارگاہ میں. آپ نے خلافت مرحمت فرمائی. فرما ہندوستان تیرا انتظار کر رہا تھا, تو چلا گیا وہیں پر رک کر خلافت مرحمت فرمائی. انہوں نے دعا کی حضور دعا کریں اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے. خواجہ صاحب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ تجھے شہادت دے. وہیں سے لوٹے, ایک علاقے میں بنیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا, رات کے اندھیرے پر آپ پر حملہ کیا, آپ کو زخمی کیا, آپ شہید ہوئے. قطب الدین ایبک کو آپ نے وہاں پر والی بنا کر اور آپ روانہ ہوئے. غور میں آپ کا مدار مقدس ہے. محمود غزنوی کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ الانبیاء ورثۃ الانبیاء, العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہے وہ دین کے وارث ہیں, علماء جو ہے وہ دین کے وارث ہیں. فرمایا یہ حدیث کیسے ہو سکتی, اس کی سند دیکھیں گے تحقیق کریں گے. کہا حضور, محدثین نے کہا, علماء نے کہا حضور, تو وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ مکھی پہ مکھی مارے, وہ خود عالم تھی. کہا تحقیق کریں گے. کیا بات؟ من کرب علیہ متحمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. سکا نے فرمایا کہ مجھ پہ جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرمایا تحقیق کریں گے. رات کو سو گئے, اچانک آنکھ کھولی, دیکھا اپنے محل کی کھڑکی سے دور ایک طالب علم چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کچھ لکھ رہا ہے. محمود غزنوی علیہ رحمت باہر نکلے, اس کے قریب گئے, دیکھا وہ دینی باتیں لکھ رہا تھا, طالب علم تھا, اس کا قلم ٹوٹا ہوا تھا, قلم اس کا ٹوٹا ہوا تھا. اپنے وزیر سے کہا جاؤ میرا شاہی قلم لاؤ. لا کر آپ نے مرحمت فرمایا, کہا لکھو اس سے. وہ بچہ لکھنے لگا اور روشنی کا انتظام کروایا, اس کے لیے آرام کا انتظام کروایا. خود جا کر سوئے جیسے سرکار خواب میں آئے. سرکار نے فرمایا محمود تو نے ہمارے دین کے وارث کی خدمت کی, حدیث کی تصدیق ہوگی کیونکہ اس پر بھی تحقیق کی کہ علماء ورثۃ الانبیاء, تو نے ہمارے دین کے وارث کی خدمت کی ہے, تیرے لیے ہماری شفاعت ہے. بیدار ہوئے صبح دروازے میں, فرمایا وزیر کو کہ میرے دروازے پر لکھا ہو العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا اس کی سند دل سے واصل ہو گئی, العلماء ورثۃ الانبیاء. کیا آپ نے نہیں دیکھا محمود غزنوی جس کے نام سے بنیا ہندوؤں کی تہبندے گیری ہو جاتی تھی؟ سومناتھ سے پہلے جب ہندوستان کے بتوں کے ستیہ ناش کیا تو سارے بنیوں نے جمع ہو کر سارے ہندوستان کے بادشاہوں کو جمع کیا کہ ادھر تو سومناتھ سے یہ سارے سومناتھ کو ناراض کیا تھا ان بتوں نے, اور اب سومناتھ غصے میں ہے اور محمود کو چھوڑے گا نہیں. محمود غزنوی کو جب پتا چلا تو آپ افغانستان میں رہنے والے سنیوں کی شیر تھے,
حرم میں جو ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے. کرامتہ فرقے نے آپ ہی کے دور میں حرم پاک سے حجر اسود کو کھینچ کر نکال لیا تھا اور 22 سال اپنے محل میں لگایا. 5 سال کعبے میں حج نہیں ہوا. بنو عباس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں. راستے میں کرامتی فرقے کے لوگ کھڑے ہو گئے, وہ لوٹتے تھے. دنیا میں کیا کیا, دنیا میں کیا کیا؟ محمود غزنوی کو خط لکھا. بنو عباس تو لنگڑے ہو چکے تھے حکومت میں. محمود غزنوی نے اپنی فوج بھیجی, راستے میں سارے ان فاطمیشیوں کو کٹائی کی اور وہاں سے پھر دوبارہ حج بحال کیا. بغداد کے منبر پر, سبحان اللہ, بغداد کے منبر پر بنو عباس جمعے میں محمود غزنوی کا ذکر ایسا کرتے تھے جیسے فاروق اعظم کا ذکر ہوتا ہے, جیسے فاروق اعظم کا ذکر ہوتا ہے. جس دن آپ نے ہندوستان کے اہم علاقے فتح کیے, پوری تحریر بغداد پہنچی. بغداد میں وہ دن مورخین لکھتے ہیں عید کا دن تھا, اس لیے کہ حضرت عمر کے بعد اب مسلمانوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی تھی کہ یہ محمود غزنوی عمر کا پرتو ہے. اس نے مسلمانوں کے دلوں کو ایسا خوش کیا جیسا کسرا کو گرا کر عمر نے مسلمانوں کے دلوں کو خوش کیا تھا. یہ ہے محمود غزنوی, یہ ہے محمود غزنوی علیہ رحمت رضوان. جب آپ کو پتا چلا, آپ نے مسکرایا, آپ نے فرمایا آج نہیں, کل نہیں, آج ہی جائیں گے. جب راستے میں پہنچے, پشاور کے راستے سے آئے, ادھر پتا چلا جی آ گیا ہے جس بادشاہ, جو سرما بنا ہوا تھا اندھوں نے کانا راجا, جس نے سب کو جمع کیا تھا. کسی مقبر میں کہا کہ بھائی سلطان آ رہا ہے. ہندو نے بولا بھاگو بھائی. جو بادشاہ جمع تھے اس کے ساتھ سب بھاگ گئے, یہ بنیا اکیلا رہ گیا اور سومنات پر حملہ ہوا. تاریخ فرشتہ ہند کی سب سے مضبوط تاریخ ہے. قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت کو جب پتا چلا کہ اس علاقے میں عظیم بزرگ ہیں, تشریف لے جانے سے پہلے ایاز آپ کے قریب ہی تھا. ایاز نے کہا حضور بزرگ کیسے ہوتے, ذرا آزما لیا جائے. کہا آزما لو. کہا حضور اپنا تاج مجھے دیجئے, میرا لباس آپ پہنے. فوج کو عورتوں کا کپڑا پہنائے, عورتوں کو فوج کا کپڑا پہنائے. بھیجیں دربار میں جب پہنچے, وہ کون تھا, کون تھا, کون تھا؟ غوث پاک کا جانشین ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت. جیسی عورتیں داخل ہوئے, آپ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا, فرمایا نا محرموں کو نہیں دیکھتا ہوں. آگے جب آ کر دونوں بیٹھ گئے, محمود غزنوی کی طرف آپ نے منہ کر کے بات کرنا شروع کی. تو محمود ادھر اشارہ کر رہے ہیں کہ بادشاہ تو یہ ہے. تو آپ نے ادھر دیکھا ایاز کو اور فرمایا محمود کہہ دوں یہ بادشاہ ہے؟ تو کہا حضور دعا فرمائے میرے لیے. فرمایا خدا تجھے محمود کر دے. قاسم فرشتہ نیوٹر آدمی ہے. ہند کی تاریخ میں اس کو پڑھے بغیر ہند کی تاریخ سمجھ میں نہیں آتی. ہند کی تاریخ ان کے خود تاریخ نہیں ہے, آگے پیچھے کی دنیا بھی تاریخ پر کیا یقین رکھیں گے. لیکن زندہ قوم تاریخوں کو مانتی ہے. زندہ قوم ہے تاریخ. ہم تو جو ایک نماز پڑھ گئے, ایک گاڑی بڑھا کے جناب اپنے آپ کو مسلم سمجھ لے, تو ان کو تاریخوں کی کیا آ جاتے ہیں؟ اور نہ ہم پاگلوں سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ تو جب آئے پڑھے لکھے لوگ آئے, دین کو سمجھتے ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں. غور سے لے کے حضرت گرامی, آپ نے فرمایا محمود کیا ہے؟ فرمایا حضور دعا فرمائے. کہا جا خدا تجھے محمود کر دے. اب خرقہ مرحمت فرمایا. جب آپ روانہ ہوئے, تاریخ فرشتہ لکھتا ہے قاسم فرشتہ کہ آپ نے جب جنگ کی, کافروں کا غلبہ زیادہ تھا, آپ نے جبہ بچھایا اور اس پر دعا کی, یا اللہ صاحب خرقہ کا واسطہ اسلام کو فتح دے, اسلام کو فتح دے. اور یہی ہوا, سومنات فتح ہوا. خرقہ مبارک کو لپیٹ کر جب لا رہے ہیں, دروازے میں داخل ہوئے تو شیخ المشائخ نے فرمایا محمود بہت سستا سودا کیا ہمارے خرقے سے, صرف تم نے سومنات مانگا. اگر کچھ اور جگہ اور بلکہ اس ہوئے زمین پر کافروں کو مطیع ہونا مانگتا تو خدا کر دیتا. تو میرے عزیز ہیں, ہم نے کہا دکے پر لگ. جتنے گزرے ہیں الحمدللہ سب اہل سنت گزرے ہیں سب. تو آپ نے دیکھا اہل بیت کا گھرانہ کہ حضرت امام ابو, اب اس طرف آؤں گا تو بڑی بات پھیل جائے گی. قطب الدین ایبک کو کبھی پڑھو آپ. قطب الدین قباچہ جو ملتان کا گورنر تھا, چنگیز خان کو سے جان بچانے کے لیے حضور قطب الدین بختیار کاکی سے مدد لی تھی. اور حضور قطب الدین بختیار کاکی نے صرف تیر پر سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی وہ تیر چلائی, سارے چنگیزی بھاگ گئے, سارے چنگیزی بھاگ گئے. یہ کرم ہے اولیاء کا کہ جو تلواروں پر نہیں دلوں پر حکومت کرتے ہیں, جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں. اور یہ سارا سب آتا ہے مولا علی کے دربار سے. کہاں سے آتا ہے جی؟ مولا علی کے دربار سے. سنو غور سے, تھک تو نہیں گئے؟ ہاں آج تو
شب کربلا ہے, کس طرح تھکو گے مولانا؟ ہاں اب دیکھو یہ سارا تسلسل سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, امام زین العابدین, حضرت امام باقر, حضرت امام جعفر, حضرت موسیٰ قادم, حضرت امام علی رضا صلوات اللہ علی جدہ وعلی علیہ, اللہ ان کے دادا کریم پر اپنی صلوات بھیجے اور ان کے دادا کریم کی برکت سے اللہ ان کے وجود مسعود پر صلوات بھیجے. حضرات گرامی, اہل بیت پاک کا رتبہ اور اہل بیت پاک کا درجہ, اس پر آخری گفتگو کی طرف میں سیدنا مولا علی کے مقام کو آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ درس میں پیش کر رہا تھا. یہ سارا سلسلہ مولا علی کا چل رہا ہے, یہ فیضان جو ہے یہ مولا علی کا چل رہا ہے. اہل سنت کی علامت رہی ہے کہ مولا علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا جہاں علی وہاں حق, جہاں علی وہاں حق, جہاں حق وہاں علی. پہلے فرمایا پھر فرمایا جہاں علی وہاں حق. چلو دیو والی بات تم نے یاد نہیں دلائی لیکن مولا علی نے میرے دل میں ڈال دی. مستدرک دیکھو, مستدرک امام حاکم کی صحیحین کی شرط پر زہابی کی توثیق کے ساتھ دیکھو مستدرک. جب مکہ فتح ہوا نا, جب مکہ فتح ہوا تو کعبے میں بت تھے. کیا تھے؟ کعبے میں یہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہم نے کہا توبہ کر کلمہ پڑھ. بات کرتا ہے ابھی اللہ نے دنیا بنائی عالم اسباب ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی لاٹھی. اب دیکھ کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی سے پڑے ہوئے ہیں. حدیبیہ میں سرکار کو عمرے پر نہیں آنے دیا تو یہ اللہ کی مرضی تھی اس میں. ہیں اب یہاں پر دیکھیں, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جناب تیری تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں قرامتہ فرقے نے کدال سے خانہ کعبہ کی عمارت کو توڑا اور حجر اسود نکال لیا, مصر لے گیا. 22 سال خانہ کعبہ میں حجر اسود نہیں تھا. جواب دو, اللہ کی مرضی تھی معاذ اللہ؟ 5 سال اہل مکہ بھی خائف رہے, حج کی وہ فضا نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی. تو یہ کیا اللہ کی مرضی سے تھا؟ نہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب کافروں کا غلبہ تھا کافروں نے عروج دکھایا. جب اللہ رب العزت نے فرمایا میری مشیت ہے لیکن رضا اس میں ہے کہ کعبے پر غلبہ مسلمانوں کا ہو, تم کوشش کرو میں ہمت دوں گا تمہیں. یہ نہیں کہ تمہارے منہ میں لقمہ آ جائے گا. اے اللہ تو دے. فرمایا وسیلہ, ابے ہاتھ چلا, بھیک نہیں مانگ ہاتھ چلا, میرے عزیز ہیں. ابے بھکاری نہیں مانگ ہاتھ چلا, اماموں کے پاس جا خدمتیں کر. فرمایا ان کی خدمت تو کر, علم ہم دیں گے خدمت ان کی کرنا ہوگی. علم ہم دیں گے خدمت ان کی کرنی ہوگی. انا رحمت اللہ قریب من المحسنین, بخشیں گے ہم لیکن بخشش ملے گی محبوبوں کے پاس. قرآن کہتا ہے, سنیو فاتحہ میں پڑھتے ہو نا تو فاتحہ میں اس آیت پر غور کیا کرو, انا رحمت اللہ قریب من المحسنین. فرمایا کہ جناب بخشیں گے ہم لیکن رحمت کہاں ہوگی؟ پیاروں کے پاس. دیں گے ہم, پرچی ملے گی پیاروں سے, مہر ملے گی وہاں سے. فرمایا انا رحمت اللہ قریب من المحسنین. اب کون سے وسیلے کی بات کرتے ہو تم ہم سے؟ اب کون سے وسیلے کی بات کرتے ہو؟ جب مکہ فتح ہوا میرے آقا تشریف لائے مکے میں, پہلے سال سرکار نے حج نہیں کیا, سیدنا صدیق اکبر کو بھیجا, تم جاؤ. سبحان اللہ, مسلح کی فرضیت بھی ان کو دی, حج کی فرضیت بھی ان کو دی. فرمایا جاؤ, خالی مسلح پر نہیں آنا, حج میں بھی جو فرضیت کا رکن ہے محمد رسول اللہ کی نیابت کرنا. اور جب تو نیابت حج میں کر سکتا ہے تو دین میں اور کون کرے گا؟ جب تو میرے مسلح پر آ سکتا ہے تو کون اور آئے گا؟ فرمایا مولا علی نے بھی پیچھے نمازیں پڑھی, 17 نمازیں پڑھوائی. جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے بت کو توڑ رہے میرے آقا, کیا فرما رہے؟ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بت کو گرا. کیا ہوا جی؟ درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی, سنیا درود پڑھا, درود صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, درود پڑھو. نعرہ حیدری. یہ ہوئی بات, منافق بھاگ گیا. سنو, یہ سنیوں کا جلسہ ہے. کس کا؟ امام احمد رضا کے ماننے والوں کا جلسہ ہے. یہ امام اعظم کو فالو کرنے والوں کا جلسہ ہے. یہ فاروق اعظم سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے. یہ خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر کے ماننے والوں کا جلسہ ہے. اور وہ سب مل کر کہتے ہیں ذکر علی عبادہ نائے حیدری. جو شرم کرے گا پھوٹیں گے اس کے گرم. ذکر علی عبادت ہے. اب آ گئے سرکار خانہ کعبہ کے اندر. قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا,
جال حق زہق الباطل، باطل میں تو ضائع ہونا ہی تھا، اس میں تو ختم ہونا ہی تھا، لاٹھی سے میرے آقا گرا رہے ہیں. یہاں پر جو ہمارے ایک نقطہ لکھا ہے، فرما لاٹھی سے گرایا، ہاتھ سے نہیں گرایا، کیونکہ بت کو جہنم کا ایندھن بننا تھا، سرکار کا ہاتھ لگ جاتا تو بچ جاتا ہو. فرما لاٹھی سے گرایا، اسے گرایا لاٹھی سے گرایا. اوکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ مدینے میں ہوتا ہے، ریوڑ میں نہیں ہوتا، مدینے میں ہوتا ہے. عہد لڑی گئی، عہد لڑی گئی، جو کہتے ہیں نا علی کی محبت سے منافق کو پہچانتے، ابو سعید خدری، ان کے والد مالک بن سنان. سرکار کی عہد کے اندر خندقیں کھودی ہوئی تھی کہ کافروں کو گرائیں گے اس میں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے آگے کی طرف بڑھے تو چھال رکھی ہوئی تھی اور گویا کہ اس کے اوپر گھاس رکھے ہوئے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے قدم رکھا تو پاؤں گویا کہ اندر کی طرف گیا اور سرکار تیزی سے زمین کی طرف آئے. لوہے کی ٹوپی میرے آقا نے پڑی ہوئی تھی، وہ آپ کا چہرہ مقدس جب سامنے کے حصے پر لگا تو وہ خوف جو تھا اس کے لوہے کی سلاخیں آپ کے چہرے کے اندر پیوست ہو گئی. ہاں، چہرے کے اندر پیوست ہو گئی. اب سرکار فرماتے ہیں اس کو نکالو. کیا فرماتے ہیں؟ تو کیا سرکار خود نہیں نکال سکتے تھے؟ جو ایک کدال مار کے خندق کے پتھر کو، جس کو سارے صحابہ نہیں توڑ سکے، اس سے ایک چنگاری بھی نکل گئی. میرے آقا نے ایک ہی ضرب مارا، وہ بالکل مٹی ہو گیا. تو سرکار خود نہیں نکال سکتے تھے، بتانا تھا کہ دیکھو میرے تربیت یافتہ غلام کیسے ہوتے ہیں. فرما نکالا اس کو. فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن جرہ آگے بڑھے، کہ حضور میں نکالوں؟ سرکار فرما ہاں قربان، آئیے آگے. آگے بڑھے، ادب دیکھو، سلاخ جو تھی وہ چہرے میں پیوست تھی، اب ہاتھ سے کھینچیں گے تو تکلیف ہوگی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئے آئے، صحابہ کو تکلیف ذرا بھی گوارا نہیں ہے. خیبر کے اندر میرے آقا کو جب زہر دیا گیا نا، تو سرکار نے کھایا اور منہ سے نکال دیا، فرمایا کہ جناب یہ زہریلا ہے. سرکار کے صحابی ساتھ میں تھے حضرت بشر، انہوں نے کھایا، وہ انتقال کر گئے. مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا دم نکل رہا تھا، انہوں نے کہا حضور ایک بات کر دوں، کہا حضور ایک بات کر دوں. سرکار نے فرمایا کر. فرمایا حضور میں نے جب نقطہ اٹھایا مجھے نہیں پتا تھا اس میں زہر ہے، جب میں نے منہ میں ڈالا اس میں زہر مجھے پتا چل گیا تھا، لیکن آپ کی بارگاہ کا آداب پہلے تھے حضور، میں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ لقمہ منہ سے نکال دوں، میں نے اسے نکل لیا ہے. جان دے دی. حضرت بشر کے بارے میں تمام تقریباً تاریخ کتابوں کے، حضور میں نے جب منہ میں ڈالا تو آپ کی نالائن تو میں بھی اٹھاتا ہوں. بولے سبحان اللہ، حضور مجھے بھی پتا چل گیا کہ اس میں زہر ہے، لیکن میں نے آپ کی بارگاہ کی حیبت کو محفوظ رکھا کہ کس طرح آپ کے سامنے طے کر دوں، کس طرح اس کو نکال دوں. میں نے کہیں اندر جائے گا اس لیے کہ میری جان جائے گی، اگر سکہ چلے گا تو آمینہ کے لال کی عزت کہیں چلے گا. ہزار بشر قربان ہے آمینہ کے لال کی نالین پاک پر. اللہ، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. تو دیکھیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ آگے آئے، ہاتھ سے نہیں کھینچا، کہ جو جان دے دیتے ہیں وہ ادب کتنا رکھتے ہوں گے. لقمہ لے لیا، پوچھو کسی مفتی سے کیا فتویٰ لگایا جائے صحابہ پر، خودکشی کا فتویٰ لگائے گا؟ تیرا ایمان ہی گل ہو جائے گا، بلکہ میرے امام کی زبان تجھے بولنی پڑے گی کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی استاد ور کی ہے. یہ لقمہ اتارنا ان کا سید الشہداء بننا ہے، شہیدوں کا سردار بننا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو سرکار فرمایا نکالو اس خوف کو نکالو، تو ہاتھ سے نکالیں گے تو تکلیف ہوگی. آگے بڑھے، منہ سے پکڑا، ہونٹوں کو سرکار کے رخسار پر رکھا. توجہ ہے کہ اگر دانت رکھوں گا تو دانت اگر لگیں گے تو اس سے بھی، یعنی دانت کی بھی سختی لگے گی تو استافی ہے. تو دانت کا زور سلاخ پر دیا، ہونٹوں کا زور سرکار کے رخسار پر دیا، یعنی ہونٹوں سے سرکار کے رخسار کو دبایا اور دانتوں سے سراخ کو دبایا. کھینچا تو آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے لیکن وہ نکلا نہیں. کھینچا تو آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے. آپ کو پتا ہے کہ آگے کے دانت ٹوٹ جائے تو بندہ بدھا لگتا ہے، صحیح بات ہے، بدھا لگتا ہے، لگتا نہیں لگتا. آگے کے دانت ٹوٹ جائے، سرکار نے اسی وقت منہ پہ ہاتھ پھیر دیا. راوی کہتا ہے کہ 80 جوانوں میں کھڑے ہوتے سب سے زیادہ حسین نظر آتے. میں نے کہا اختیار اور کس کو کہتے ہیں، عطا کس کو کہتے ہیں، تصرف کس کو کہتے ہیں؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. محبوب کہہ دے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جب اللہ بنا دیتا ہے، مگر جب اللہ، اگر اللہ بنا دیتا ہے. اور یہی دیکھیے سرکار نے ہاتھ پھیرا، اب وہ خون کے قطرے گرنے لگے. یہی حضرت شہید خدری جو کہتے ہیں ہم منافق کو پہچانتے تھے علی کی تعریف سے، یہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا حضور میں نکالوں؟ کہاں اس سراخ کے اوپر سے انہوں نے یہیں سے منہ لگا لیا، اور جو خون گر رہا تھا اس کو چوسنے لگے، چوسنے لگے. سرکار نے فرمایا ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان، مالک بن سنان ان کے متعلق ہے کہ جناب ان کو بھی تقریباً 1200 سال کے بعد قبر سے نکالا گیا تھا، جب ان کی قبر میں پانی پہنچا اور گویا کہ ان کا جسم بالکل سالم تھا. مالک بن سنان ان کے بارے میں تو بخاری کے اندر بھی ہے، احد کے شہداء کی تفسیر کے اندر ان کا بھی ذکر ہے، مالک بن سنان. سرکار نے فرمایا تو میرا خون چوس رہا ہے جو گر رہا ہے؟ کہا حضور ہاں. فرمایا واہ تیری قسمت. فرمایا حضور کیا؟ فرمایا تیرے خون میں میرا خون ملا ہے، تو اس پر جہنم حرام ہو گئی. جہنم حرام ہو گئی. یہ ساری خصائص، تمام کتابیں اس چیز کی بھری ہوئی ہے. ابے حدیث، یہ حدیث کہاں لے جائے گا؟ میرے حدیث ہے. ابے سند پری چکر لگائے گا یا قرآن کے مضامین کو بھی دیکھے گا اور ان کی لطافت اور نصافت کو بھی دیکھے گا؟ حضرت گرامی غور فرمائیے، اس طرف آ کر حضرت سرکار کے تشریف لائے مکہ کے اندر تو بتوں کو توڑ رہے ہیں. وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ایک دیو اوپر تھا، دیو بت کو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ سنیا میں تمہارے کلیجے ٹھنڈا کر رہا ہوں، تو میرا تو کلیجہ ٹھنڈا کر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے پیچھے سے آواز آئے، بس اتنا ہی ہے. ہاں ہاں دیو، دیو کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیو. دیو کہتے ہیں، کوئی غلط بات تو نہیں، کوئی شکایت بھی نہیں ہے، کوئی لغت کے خلاف ہو، کوئی حقیقت کے خلاف ہو تو پکڑا جائے. تو دیو کے دیو نہیں کہے تو کیا تھا؟ نہیں کہے کیا کہے؟ دیو ہوتا ہے، دیو ہوتا ہے، دیو ہی کہتے ہیں نا اس. اب دیکھیں دیو اوپر تھا، تھا بھی تانبے کا. اب نعرہ حیدری میں جو لگا رہا تھا نا، اس پر دیکھو ایک زبردست دلیل آ گئی. یہاں پر مستدرک دیکھیں، بخاری مسلم کی شرط پر واللہ روایت قرآن و سنت سے پیش کی جا رہی ہیں. کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی آپ کا ٹائم نہیں خراب کرنا ہے، کوئی نعرے نہیں لگوانے. کتاب کیسے لے جائیں، حوالے سنیں، نہ ملے میرے پاس آئیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور دیکھیں. لیکن بات یہی بولے نعرے حیدری. اب آپ دیکھیں حضرت اوپر جب بت تھا تو سرکار نے فرمایا اچھا بت اوپر ہے، علی گراؤ. علی آئے، فرمایا میرے کندھے پر چڑھو، محمد رسول اللہ کے، محمد رسول اللہ کے. اللہ حضرت علی نے فرمایا حضور میں، فرمایا علی منی وانا من علی. فرمایا علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں. یہ تو جس کا دل کھلتا ہے وہی سمجھتا ہے، علی جس سے، میں علی سے، علی مجھ سے، علی آ. الامر فوق العدب کے تحت امام حاکم امام بیقی استاد دیکھتے ہیں کندھے پر چڑھ گئے. پھر میرے آقا نے پوچھا علی سر کہاں؟ کندھا مصطفیٰ کا استعمال کر رہا ہے پرواز کے لیے، پرواز پکڑ رہا ہے. ماں باپ جب چلاتے ہیں تو بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں کہ پرواز لے، اور سرکار جب علی کو پرواز دیتے ہیں تو کندھا دیتے ہیں کہ علی یہاں پر آ، یہاں سے تجھے محمد رسول اللہ پرواز سکھائے گا. اس لیے شاہ ولی اللہ نے لکھا فرمایا ادھر جو محمد رسول اللہ کے کندھے پر چڑھ کر پرواز کرے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اس لیے تو کہتا ہوں راہ جذب کو امت میں کھولنے والا علی ہے، اور راہ جذب کی کامل ترین شخصیت میرے مولا شیخ عبد القادر جیلانی ہے. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ راہ جذب کے دروازے کو کھولنے والا، جنون اور فدائیت کے درجے کو کھولنے والا، سب کچھ خدا پر فدا کرنے والی فکر اور جنون کو کھولنے والا علی ہے، اور اس کی کامل ترین تصویر شیخ عبد القادر ہے. یہ مقام ہے مولا علی کا، یہ مقام ہے سیدنا مولا علی کا. یہ تو سن رہے ہو نا، یہ تو ابھی چل رہی ہے باتیں، رات کو سونے تک تو یاد رہے گا نا. جب لائٹ بند کر دینا تو آنکھیں بند کرنا، ہاں یہ بیکار چیز ہے، یہ جو ہے نا یہ بیکار ہے، اس کو کھولنا.
اس کو بند کرنا، اس کو کھولنے کی کوشش کرنا. کھولو گے کیسے؟ اس کو مدینے لے جانا، اس کو کربلا لے جانا، اس کو نجف لے جانا. یہ وہ وادی میں پہنچ جائے گا تو وہاں جانے سے تو آنکھ کھل جاتی ہے. لے جانا اس کو وہاں پر. اور یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے خان بادہ رسول کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو آپ کے سامنے رکھی گئی، اس کو سوچنا
اور دیکھنا کہ علی کا مرتبہ کیا ہے. موت کو یاد کرنا، قبر کو یاد کرنا کہ شاید اٹھ نہ سکوں، پھر سوچنا. جب موت کو یاد کرو گے نا تو اپنا نام بھول جاؤ گے، تو جہاں اپنا نام بھول جاؤ گے تو علی کا نام آ جائے گا. یہی وہ پرواز ہے، یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی حقیقت ہے. اسی کو جاننے کا نام معرفت ہے کہ جہاں تم نے نام بھولا وہاں علی کا نام دل میں آیا. فرما علی چلو کندھے پر، توڑو اس دیو کو. علی دیو کو توڑتا ہے، علی دیو کو. حدیث میں آیا دیو کو توڑا علی نے، علی نے غلاموں نے ان کو پھوڑا، علی نے دیو کو توڑا. چڑھ گئے سرکار نے فرمایا علی سرکار پر ہے، یہ مستدرک پڑھ رہا ہوں. میری عادت نہیں خام خیالی ادھر کی مار ادھر مارا گھٹنا پھوٹنے آپ تقریر میں ضرور کرتا ہوں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جناب اپنے آئمہ کی تعلیمات کے تحت کی جائے. لفاظی کے دریا میں اتنا نہ بہا جائے کہ خود کی بھی چھٹی سب کی چھٹی معاذ اللہ، بلکہ دلائل کے پابند کے ساتھ، یعنی کمر باندھ دو ساحل کے ساتھ، گانٹ لگا کر پھر مفہوم کے سمندر میں گھس جاؤ کہ جہاں بھی ہو کمر تو مضبوط ہے کہ اگر آگے بھی چلا گیا تو کھینچ کے پیچھے آ سکتے ہیں. تو لگاؤ چلا اور لگاؤ سراغ اہل بیت کی محبت کا، اور باندھو کمر وہاں پر اور چھلانگ لگا دو فضیلت کے اندر، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کمر بندی ہوئی ہے ساحل سے تو بندہ غرق. ان کے پاس وہ میخ ہی نہیں ہے، کیونکہ میخ تابوت میں لگی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں، فرمایا علی مستدرک ہے، علی سر کہاں ہے؟ فرمایا حضور مجھے تو یوں لگ رہا ہے میرا سر آسمانوں سے اونچا ہو رہا ہے. یہ مستدرک کے الفاظ ہیں، میرا سر آسمانوں میں، تخیل میرا یہ یقین کی طرف جا رہا ہے کہ آسمانوں سے اوپر ہو رہا ہے. فرمایا علی یہ تو محمد رسول اللہ کے کندھے پر کھڑے ہو کر ہی پرواز تو کر سکتا تھا، ورنہ زمین پر چل کر تیرا سر آسمان پر کیسے پہنچتا؟ یا غوث اعظم دستگیر. فرمایا کہ زمین پر چلتا تو سر عرش پر تھوڑی پہنچتا ہے، نہیں پہنچتا. فرمایا اس کے لیے محمد رسول اللہ نے اپنے کندھے پیش کیے تھے. اور معراج کی رات کے متعلق یہی ہے، صوفیہ روایت پیش کرتی، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر تشریف لے گئے تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا کندھا پیش کیا.
حضور قدم رکھیے،
حضور قدمین رکھیے اور تشریف لے جائیے عرش کی طرف، عرش کی طرف چلے جائیے تاکہ میرے والد علی کی ادا ادا ہو جائے. صوفیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، اہل دل نے اپنی کتابوں میں لکھا، والد چلے گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ خلاف شرع ہے کہ نہیں بتاؤ، اگر نہیں ہے تو تیرے کو کیا چبن ہو رہی ہے؟ اگر یہ شریعت کے خلاف ہے تو کون سی حدیث کے خلاف ہے؟ کون سی روایت کے خلاف ہے؟ جو کسی شے کے خلاف نہیں تو وہ جائز تو ہوتا ہے. اور یہ ہم مکاشفے کی بات کر رہے ہیں، یہ روایات کی بات کرتے ہیں جو صوفیہ نے حضرت شیخ سرکار غوث اعظم کی رفتار سے دیکھا اور اس چیز کو گویا کہ محسوس کیا اور اس چیز کو لیا. اب آپ دیکھیے، مولا علی سے فرمایا میرے آقا نے کہ سر کہاں ہے؟ فرمایا حضور مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ آسمانوں کی فضا افق میں پہنچ لیا ہے. سرکار نے فرمایا علی اوپر کیا ہے؟ فرمایا دیو. فرمایا لاڈی مار کیا فرمایا؟ بولو سنیے، سبحان اللہ بولو. فرمایا ٹکا اس کو لاڈی ٹکا دیو. بولا تانبے کا ہے؟ میں نے کہا پیتل کا دیو ہے، نہ دھو کر تازہ ہو کر آیا، پیتل کا دیو. فرمایا مار. فرمایا سرکار نے فرمایا نہیں نہیں مارو نہیں، پھونک مار دی. یہ ہم سے کہتے تمہاری پھونکوں میں کیا بزرگوں کی، ہم نے کہا دیو پی کر ہی جاتا ہے خدا کی قسم. یہ کہتے تمہارے بزرگ پھونکے بہت مارتے. میں نے کہا ہمارا بزرگ عیسیٰ علیہ السلام ہے، جب وہ پھونک مارتا ہے نا مٹی میں تو پرندہ بن کے اڑتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہایۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں. فرمایا پھونک تو مارے گا زندہ میں کروں گا.
کہا تو پھر اللہ نے زندہ کر دیا.
میں نے کہا پھونک کس نے ماری تھی؟ اللہ تو بغیر پھونک کے بھی زندہ کر سکتا تھا, ہمارا عقیدہ ہے اللہ تو بغیر پھونک کے بھی زندہ کرتا تھا, لیکن کیا کیا؟ فرمایا تو پھونک مار, فان سہو میں پھونک مارتا ہوں, فیکون طیرم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے پھر اڑنے لگ جاتا ہے. اللہ کے حکم سے کہے تو اللہ کے حکم سے اڑ گیا. تو میں نے کہا پھونک کس نے ماری تھی؟ میں نے کہا بھائی دیکھ ہمارا عقیدہ تو دیکھے گا نا, تو توحید کی دھول بھی نہیں پا رہا جس کا جہاں ہم پرواز کر رہے ہیں. ہاں تو تو وہاں پڑھا بھی مسلم بہن پر, ہم کہاں پرواز کر رہے ہیں؟ توحید کے کن مقاصد اور الحمدللہ صوفیہ کی برکت سے کس بیر زخار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ تو سنیوں سے توحید پوچھتا ہے. ہم تو کہتے ہیں خدا بغیر عیسیٰ کی پھونک کے بھی زندہ کر سکتا تھا, لیکن کیا نہیں, تاکہ بتائے زندہ ہم کریں گے, پھونک تو مارے گا, اس لیے کہ تیری پھونک سے ایسی زندگی ملتی ہے. ان کی پھونک سے بڑا غرق ہوتا ہے, تاکہ پھونکوں میں تمیز ہو جائے, تاکہ زندہ کرنا ہمارا نام ہو اور بطور کسب کے دم کرنے میں تیرا نام ہو. کوئی کہے عیسیٰ نے زندہ کیا پھر بھی ٹھیک ہے, کوئی کہے اللہ نے کیا پھر بھی ٹھیک ہے. کہا کس طرح؟ بولے یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تیرا باپ مر گیا؟ بولے ہاں. میں نے کہا اس کا کس نے پکڑا تھا گلا؟ روح کس نے نکالی تھی؟ خدا نے نکالی تھی, فرشتے نے نکالی تھی؟ بولے توہین. میں نے کہا نہیں توہین نہیں مسئلہ, ایسے مسئلے ذرا رندا کے ساتھ ذرا جلدی بیٹھتے دماغ میں. بولے اللہ اللہ نے روح قبض کی. میں نے کہا قرآن کا انکار ہی ہے تو بے کہتا اللہ نے روح قبض کی؟ اللہ فرماتا قل یتوفاکم الموت الذی وکل بکم. محبوب کہہ دے کہ یہ میرا فرشتہ اسرائیل جو ہے یہ روح نکالتا ہے, روح قبض کرتا ہے. میں نے کہا قرآن نے کہا فرشتے نے روح نکالی اور تو کہتا اللہ نے نکالی؟ بولا دونوں صحیح ہے. تو میں نے کہا یہاں پر بھی یہی ہے کہ دونوں صحیح ہیں, وہ اور معنی میں ہے اور یہ اور معنی میں. تو لفظوں کے چکر میں پھیری ڈالتا ہے. کہتا ہے آپ کے بزرگ پھونک مارتے ہیں. میں نے کہا ان کی پھونکوں میں دم ہے, تمہارے بزرگ کی پھونکوں میں دم نہیں ہے. تم صحیح قیاس کر, تمہارے بزرگ پھونکے مارتے اور اس سے شفا آ جاتی ہے. میں نے کہا نہیں دیکھا ہمارا شیخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پھونک ماری مٹی کا پرندہ زندہ ہو گیا, اور اب دیکھ ہمارا شیخ مولا علی حضرت علی نے جو دور تھا پھونک ماری. مستدرک میں ہے کہ دیو پگھلنے لگ گیا, دیو پگھلنے لگ گیا علی کی پھونک سے. دیو نعرہ حیدری, یہ مولا علی کا مقام ہے کہ جناب ایک پھونک ماری مولا علی نے دیو یہ مقام ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا. ان کی بڑی عظمت ہے, کعبے میں پیدا ہوئے ہیں. کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ مجھ سے کہنے کا شادی آپ بھی ایسی روایتیں پڑھتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں. میں نے کہا جیب سے ذرا چندے کی رسید نکال, چندے کی رسید نکال. تو تو گراہک ڈھونڈتا ہمیشہ 24 گھنٹہ, جس طرح کمر بند کسا ہے تو جس طرح کمر بند کو نہیں بھولتا اس طرح چندے کی رسید بھی نہیں بھولتا ہے. ہمیشہ چندے کی رسید جس کو پاڑا. وہ بھائی یہ مدرسہ کس کا ہے؟ آپ کون؟ یا رسول اللہ. ہاں یا رسول اللہ والے پیسہ ہینٹتے ہیں. پیسہ تو آ رہا ہے نا, عزت تو آنے جانے والی چیز ہے. دو تھپڑ کوئی مار دے گا عزت آنے جانے, پیسہ تو ہے. تو جس کا درہم پیسہ ہو, آپ جانتے ہیں پیسے کا شوقین کون ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ پیسہ آنا چاہیے, عزت تو آنے جانے والی چیز ہے. اب میں نے کہا یہاں سے یہ حسینیوں کی محفل ہے, یہاں عزت کی بات ہوتی ہے. وہ یزید کے سامنے حسین جو کھڑا ہوا وہ پیسے کے لیے نہیں, وہ عزت کے لیے, اسلام کی عزت کے لیے. اور نکل چما تو کہاں حسینیت کی بات آ رہا ہے؟ حسینیت وہ ہے جو پیسوں کو اسلام پر قربان کرتے ہیں, اسلام کو ترجیح دیتے ہیں, اور پھر اللہ اس کے صدقے سے انہیں غنی کر دیتا ہے. انہیں ایسا پیسہ دیتا ہے جس سے ان کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے, ان کی روح بھی مطمئن ہوتی ہے. کہنا کہ یار شاہی آپ تو سنیے یار ہیں, اور آپ ہی کہتے ہیں مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. میں نے کہا تیرے کو بولا نا تو چل نکال کر آئیے رسید نکال جیب میں جو ہے. تو جیب کی بجائے اس نے پینچا پکڑ لیا, روح بہت اوپر تھا. میں نے کہا نہیں نہیں پینچا اتنا بولے اس کے ساتھ ہی جیب لگا ہوا تھا, کیونکہ کمیز اور پینچا بالکل ساتھ میں ہوتا نا, بالکل کنٹراسٹ ملا ہوا ہوتا. وہاں ڈالا اور نکالا تاکہ پاکٹ مار اس کے ساتھ بس میں بیٹھ بھی جائے تو ہاتھ مارتا رہے, اس کو جیب بھی نہیں ملے.
مولانا کا جیب کہاں ہے؟
اب رسی بھی نکالا, اس میں لکھا تھا مدرسہ شاہ ولی اللہ. میں نے کہا اے دیکھ, مولا علی کے کرم سے مجھے پتا چل گیا تیرے جیب میں رسید اس پہ شاہ ولی اللہ کا نام لکھا ہو. مدرسہ شاہ ولی اللہ, شاہ ولی اللہ روڈ, شاہ ولی اللہ یونیورسٹی, شاہ ولی اللہ مدرسہ, اطفال مدرسہ اطفال شاہ ولی اللہ, شاہ ولی اللہ اکیڈمی. میں نے کہا ساری رسید رکھے ہیں, رکھ دی. میں نے کہا یہ شاہ ولی اللہ ہے. کہاں؟ میں نے کہا بےغرت سے ان سے چندہ جمع کرے گا, عقیدہ ہی مانے گا. کہا انہوں نے کہا لکھا ہے. میں نے کہا اٹھائے اقرار کے سبب ایک نئی درجن روایت لکھی ہے. فرمایا مولید علی جن ابن ابی طالب فی جو فی الکعبہ شاہ ولی اللہ وہاں کی سدلی کیسے وہ سے نکلتے ہیں. اور فرماتی ہے بات درست اور ٹھیک ہے, علی کعبے کے پیٹ میں پیدا ہوا ہے, علی کعبے کے پشت میں پیدا ہوا ہے, علی کعبے میں پیدا ہوا ہے. یہ مولا علی کی شان ہے, کعبے میں پیدا ہوئے ہیں. سرکار نے شروع میں ہی اپنی کفالت میں لے لیا تھا, ابو طالب کے پاس مال کی کمی تھی, اپنی کفالت میں لے لیا. حضرت عباس نے ایک کو اپنی کفالت میں لے لیا, مولا علی کو اپنی کفالت میں لے لیا. ایک وقت ایسا آیا مدینہ پاک میں کہ کسی نے آ کے خبر دی, حضور سرکار صاحب کیا ہوا؟ کہا حضور مولا علی کی والدہ انتقال کر گئی. مجموع زبائے تبرانی موجم الکبیر, اسی وقت میرے آقا کی آنکھوں سے زم و قطار آنسو نکلنے لگے. سرکار نے فرمایا ابو بکر جاؤ قبر کھولو, عمر تم بھی جاؤ غسل کا اہتمام کرو, کافور کا پانی لاؤ. سرکار نے اپنا چھپا دیا, فرمایا میری ماں کو اس میں چھپا, اس چھپے میں کفن دینا. میں نے کہا خدا بخشے گا, نمازیں بخشوائے گی, چھپا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ آثار صالحین میں برکت ہے. سرکار نے اپنا جبا مرمت کرنا, فرمایا میری ماں کو اس میں کفن دینا. جب سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا مولا کائنات کی والدہ, آج ان کے قدموں میں سیدنا ابو سعید خدری آرام فرما رہے ہیں. بقی آپ جائیں سبحان اللہ, باہر کھڑکی سے دیکھیں سیدنا عثمان غنی کی سیر میں, اگر آپ کا چہرہ جو ہے وہ گنبد خضرا کی طرف ہے تو دائیں طرف عثمان غنی کی قبر مقدس سے دائیں طرف حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد, وہ عظیم خاتون جن کے بطن پاک میں علی مرتضیٰ نے پرورش پائی, جن کی حرمت یہ کہ علی مرتضیٰ کو تولد انہوں نے کعبے میں دیا. میرے آقا جب قریب آئے تو دیکھ کر رونے لگے, صحابہ سے کہا یہ میرے ماں کے بعد میری ماں تھی, کہا جب میں بھوکا ہوتا تو میری ماں مجھے کھلاتی تھی. کیونکہ سیدہ فاطمہ کے انتقال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 سال کے قریب عمر تھی جب ہو گیا تھا, 6-8 سال کے قریب کی عمر تھی جب ہو گیا تھا. تو آپ نے انتقال کے وقت مولا علی کو والدہ کو کہا تھا کہ میرے اس بیٹے کی خدمت کرنا, ان کی حفاظت کرنا, اور ساری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا فاطمہ بنت اسد ام ایمن سنو, یہ میرا بیٹا جس کو تم دیکھ رہے ہو نا, میں وہ دن دیکھ رہی ہوں کہ ساری خدا کی خلق اس کے قدموں میں جمع ہوگی. یہ آپ کے توحید اور رسالت کے کلمات ہیں. فَإِنَّكَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ, کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ خدا تجھے ساری روئے زمین کے لیے نبی بنائے گا. یہ سیدہ فاطمہ کے الفاظ تھے. اور آپ کا راستے میں ہی یثرب سے لوٹتے ہوئے, مدینہ پاک سے لوٹتے ہوئے راستے میں وصال ہوا شدید بخار کی وجہ سے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا کہ ایک غم کی لہر تھی. اور اللہ نے فرمایا محبوب ناراض نہ ہونا, والضحا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا والآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یوتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. محبوب تیرے سے تو ساری سیرتیں چلی گئی, تجھ پر ہی سب کر کے دکھائیں گے تاکہ پتا چلے یتیم بھی زندگی گزار سکے, بالغ بھی زندگی گزار سکے, شوہر بھی زندگی گزار سکے, داماد بھی زندگی گزار سکے, عام رہنے والا بھی زندگی گزار سکے, بادشاہ بھی زندگی گزار سکے. ساری انسانیت کی شعبے کو تیری زندگی میں جمع کر دیا ہے, شعبہ زندگی کے سارے کوشوں کو لے کر وجود محمد ہی میں رکھ دیا گیا ہے. اور کہہ دیا گیا ہے کہ جناب یہ ساری کائنات کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو دیکھو. ساری کائنات کے گوشوں کو ہم نے اپنے محبوب کی زندگی میں رکھ دیا, اس کے سیرت مبارکہ کے گوشے میں رکھ دیا. مولا علی کی والدہ نے سرکار کو بچپن میں پالا. سرکار فرماتے جب میرے جسم پر کپڑا نہ ہوتا تو میری ماں مجھے کپڑا دیتی. بولو سبحان اللہ. ان کی شان سبحان اللہ. بولو خدا کی قسم میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں آپ پر سرکار کی شفاعت واجب ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا کہ جب میں بھوکا ہوتا میری ماں مجھے کھانے کو دیتی. فرمایا کہ جب میں پیاسا ہوتا میری ماں مجھے پینے کو دیتی. ہذا امی بعد امی, یہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی. اب جب سرکار نے جبہ دے دیا تو بات ختم ہو گئی نا بھائی. سرکار کا جبہ لینا کوئی کم بات ہے؟ یہاں کسی کو لعاب مل گیا تو اس کی نکل گئی, اس کی قسمت پر جبریل رش کر رہے ہیں. یہاں تو سرکار نے جبہ دیا ہے اور جنانہ بھی پڑھائیں گے. میرے امام نے فتاوے میں لکھا ہے, ترمذی جی میں غالباً یہ روایت ہے کہ سرکار کی صلوات و سلام رات کو آرام فرما رہے تھے, ایک صحابی کا انتقال ہوا, صحابہ نے سرکار کو بتائے بغیر ان کو دفن کر دیا جنازہ پڑھا کر, اس لیے کہ سرکار پورا دن سرکار کا تبلیغ میں گزرتا ہے, محنت میں گزرتا ہے, آرام فرما رہے ہوں گے. تو کیسے ہو سکتا ہے جب دفن کیا صبح فجر کے بعد سرکار کو پتا چلا کہ فلاں صحابی کا انتقال ہوا تھا, انہوں نے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا. سرکار نے بلایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہ حضور آپ آرام فرما رہے تھے, ہم نے کہا پورا دن آپ کا مشقت میں گزرتا ہے, یہ آرام کی باتیں. تو حضور آرام کے وقت ہم نے کہا کہ سرکار فرما سنو اپنے مردوں کا جنازہ مجھ سے پڑھایا کرو, جب میں جنازہ پڑھتا ہوں نا تو ان کی قبریں روشن ہو جاتی ہیں. اب ملے مشکل کشا اور کیا ہوتا ہے؟ مشکل اس سے پوچھو مشکل کیا ہوتی ہے؟ یہ بولے گا مال. میں نے کہا نکل فضلو, تیری بات نہیں ہو رہی ہے, تیرے کو مال کے چکر ہے. سب سے مشکل خدا کا عذاب ہے. اسے کہا فرماتے جب میں قدم رکھ دیتا نا میت پر, لاشے کے قریب جب میں آ جاتا ہوں تو عذاب چلا جاتا ہے, جب میں آ جاتا ہوں تو عذاب چلا جاتا ہے. تو اس سے بڑی مشکل کشائی کیا ہوگی؟ فرمایا جب میں جنازہ پڑھتا ہوں تو تمہاری قبریں چمک جاتی ہے, روشنی نور آ جاتا ہے, اس میں نور آ جاتا ہے. اب دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جبہ عنایت فرمایا, آخری روایت کی طرف چل رہا ہوں, جبہ عنایت فرمایا, ٹھیک ہے, یہ کوئی کم تھا. پھر کافور کا پانی لایا گیا, سرکار نے اس میں ہاتھ پھیرا, یہ کم تھا. یہ تبرانی کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. ایک غیر مخالف کہنے کا اس کا راوی صحیح ہے, میرے کہا نکل اس کا راوی صحیح ہے, تیرے باپ کی شریعت تیرے کہنے سے راوی صحیح ہو جائے گا؟ جرح مفسر پیش کر, مفسر کسی بھی, ورنہ کون راوی جس پر جرح نہیں ہے؟ آپ اگر اٹھا کر دیکھیں کون سا راوی ہے. لوگوں نے امام بخاری پر بھی جرح دی ہے, مودی صاحب نے جوزی نے کہا کہ بخاری میں 80 حدیث من گھڑت ہے. تو آپ بتائیں کہ جناب کون سا امام ہے جو جرح سے بچا ہے؟ خالی جرح سے تھوڑی کوئی غلط ہو جاتا ہے. تفصیل بتا کس وجہ سے راوی ضعیف ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. روایت اپنے صاحب کے ساتھ برقرار ہے, اور اس کی روایت کی تائید بخاری کی صحیح حدیث سے کئی کرتی ہے. جو سرکار نے اپنے جبا کتاب اللباس میں ایک صحابی کو دے دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار تہبند مرمت فرمایا. لوگوں نے کہا کہ تم نے سرکار سے تہبند کیوں لیا؟ تمہیں پتا نہیں جب سرکار سے کوئی مانگتا تو سرکار منع نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا پہننے کے لیے نہیں لیا, کفن کے لیے لیا. میں نے کہا دیکھو صحیح حدیث سے اس کی تائید ہو رہی ہے, صحیح حدیث سے. یہ اگر صحیح نہیں تو ضعیف بھی نہیں بلکہ حسن کی ذاتی کو ضرور ہے. اس لیے کہ جب بخاری کی صحیح حدیث اپنی صحت کے ساتھ اس کی گویا کہ تائید کرے تو اگر یہ صحت سے ساکت بھی ہوتی ہے تو یہ پہلے درجے پر نہیں جاتی بلکہ صحیح سے ہی غیر ہی پر یا حسن کی ذاتی پر موجود ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث. سرکار نے جبہ دیا یہ کوئی کم تھا؟ سنیو لا رہا ہوں آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے تمہیں, یہ کوئی کم تھا؟ پھر اپنا ہاتھ پھیرا اس میں اور برکت عطا فرمائی, یہ کم تھا, جنازہ بھی پڑھائیں گے. بات تو مکمل ہو گئی. حضرت عمر کے غلام تھے, انہوں نے قبر تیار کی تھی. آ کر کہا حضور لحد تیار ہو گئی. سرکار نے فرمایا ہاں چلو آج اس جگہ جہاں سید آرام فرما ہے, میرے آقا وہاں گئے. جالیوں سے وہ مقدس جگہ دیکھنے کی, اس فضا کو دیکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں میرے آقا آئے تھے. صحابہ کو جرمت لگا تھا اور تمہارا بیڑا غرق ہونے کی تم نے وہ گنبد گرا دی ہے, گنبدوں کو تم نے گرا دیا. توبہ توبہ توبہ, صحابہ کے گنبدوں کو تم نے گرا دیا. اور یہاں امام العلی الحدیث حضرت امام ابو بکر بن ابو بکر بن خزیمہ آپ کے بقعۂ ارض گنبد کو دیکھ کر لرز رہا ہے, لرز رہا ہے, اس کی تعظیم کر رہا ہے. اور یہ بدبخت امام ابو بکر بن خزیمہ کو مانتے نہیں ہیں اور نام بھی لیتے ہیں جس طرح وہ جیب میں رسید لے کر رہ رہا تھا. تو آپ دیکھیں صحابہ کے گنبد گرا دی ہے, معاذ اللہ. یہ آپ نے پہلی قوم دیکھی ہوگی جو اپنے بزرگوں کے گھر گراتی ہے. ایسی قوم آپ کو اس روز زمین پہ کہیں نہیں ملے گی, ایسی نسل آپ کو نہیں ملے گی, ایسی نسل آپ کو, ایسے تخم آپ کو نہیں ملیں گے. بلکہ کوئی بھی مذہب کا بندہ ہو وہ اپنے آثار کو بچاتا ہے، خراب نہیں کرتا آثار کو. یہ پہلی ایک قوم ہے جو گراتی ہے. جو اب بیچ میں اخبار میں آیا تھا جنگ میں آپ نے پڑھا ہوگا، سرکار کی مولود کی جگہ پر یہ ایک بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کا پیسہ نہیں ہے. ہم نے کہا شرابوں میں کم ٹھوستے ہو جو یہاں پر ایک بلڈنگ بناؤ گے یہاں سے کماؤ گے، اس کو بھی. اب کہہ رہے مقام ابراہیم کو یہاں سے ہٹایا جائے گا. میں نے کہا عمر نے تو کہا مقام ابراہیم میں نماز ہونی چاہیے، پہلے ہوتی نہیں تھی، حضرت عمر کی رائے پر ہوئی ہے اور سرکار نے اس کو جائز رکھا ہے. اور تم بڑے توحید کا چنٹ مچھر آ گیا کہ جناب تو کہتا ہے کہ جناب یہاں سے ہٹانے نہیں چاہیے. اگر ہٹانا ہوتا تو رسول اللہ ہٹا دیتی، حضرت عمر کبھی یہ خواہش ہی نہ کرتے. جو حضرت عمر قیامت تک کے فتنوں کو دیکھ رہے ہیں، سرکار جو قیامت تک کے فتنوں کو دیکھ رہے ہیں، تو سرکار کی نظر میں یہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ شرک ہوگا معاذ اللہ. لیکن بزرگوں کی تعظیم شرک نہیں ہوتی، بزرگوں کی تعظیم شرک نہیں ہوتی. اب دیکھیں ہاتھ بھی ڈبایا، جبا بھی مرمر فرمایا، جنازہ بھی پڑھائیں گے. کہا حضور قبر تیار ہو گئی، لحد تیار ہو گئی. سرکار فرمایا اچھا میں آتا ہوں. پہنچے، لحد دیکھی، تعریف فرمائی، پھر کہا عمر ذرا میرا ہاتھ پکڑو، میں لحد میں اتروں. اترے اور قبر میں لیٹ گیا. کتنی کیا مقام ہے مولا کائنات کی والدہ، سرکار قبر میں لیٹ گئے لحد میں. ایک بات کر دوں پتے کی، سنو گے؟ دیکھو جہاں میرے آقا آرام کر رہے ہیں نا، وہ زمین جو میرے آقا کے جسم سے لگی ہے وہ عرش کی آلہ ہے. امام سیوطی نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، شاہ عبد الحق نے لکھا، تقی بن سرخی نے لکھا، ابن تیمیہ جاہل کے بچے نے انکار کیا، لیکن انور شاہ کاشمیری دیوبندیوں کے شکر عزیز اس نے خوب رگڑا لگایا اس کا فیض الباری کے اندر. انور شاہ کا شاگرد احمد رضا بجنوری انوار الباری شرح بخاری کے اندر لکھتا ہے کہ ابن تیمیہ اس میں تفرق تھے، ورنہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جناب جو جگہ رسول اللہ کے جسم سے لگی ہے وہ عرش والا ہے. انوار الباری کی نمبر ایک مقدمے میں اس نے اس بات کو لکھی ہے، احمد رضا بجنوری انور شاہ کشمیر کے شاگرد ہے. اب آپ دیکھیں جو جگہ میرے آقا کے جسم سے لگ گئی وہ عرش سے آلہ ہے. تو فاطمہ بنت اسد کی قبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولا علی کی والدہ کی قبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سرکار نے اوروں کو تو صرف اوپر سے دفن کیا، قبر میں اتار دیا، لیکن جب اپنی ماں کی بات آئی، فاطمہ بنت اسد کی شان آئی، تو کہا عمر ذرا ہاتھ تو دو، اس کو بھی میں رش کے عرش بنا دیتا ہوں. اور پھر میرا امام کہتا ہے، یہ کہنے لگے وہ تو عرش، عرش سے آلہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا تیرا خدا عرش ہے جو تیرے کو توہین لگ رہا ہے؟ میرا امام کہتا ہے ان سے کہو، اور احادیث بھی ہے، سرکار جب معراج پر گئے تو عرش کے اوپر چڑھ گئے. میں نے کہا دیکھو بھابھی تمہارا خدا تو نیچے ہو گیا، یہ عرش کو خدا بولتے ہیں. توبہ توبہ، بولو لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کا وہ ابن تیمیہ کہتا ہے اللہ فٹ بیٹھتا ہے عرش پر، معاذ اللہ. میں نے کہا فٹ تو اپنے کپڑے کے حساب سے اپنی کرسی پر آتا ہوگا. یہ فٹ اور برابر آنا پیمانہ یہ جسم کی ہے، اور خدا جسم سے پاک ہے. ہاں استواء عرش قرآن میں ہے، کیفیت مجہول ہے. میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا، امام مالک روایت کرتے ہیں کہ میری ماں ام المومنین سے کسی نے پوچھا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ قرآن نے استواء کا لفظ استعمال فرمایا. آپ نے فرمایا استواء حق ہے کیونکہ قرآن میں آیا. کیفیت مجہول ہے، کیسا بیٹھا ہے یہ مجہول ہے. بیٹھنا حق ہے، یعنی استواء جو ہے وہ حق ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اس لیے کہ خدا جسم سے پاک ہے، خدا جسم سے پاک ہے. تو اب دیکھیں معراج کی رات تو میرے آقا عرش کے اوپر آئے، وہابیوں کا خدا نیچے ہوا. کیونکہ مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ عرش پر نہیں بیٹھتا ہے، وہ عرش پر، عرش کو اس کی جستجو ہوتی ہے لیکن عرش کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے. عرش کو پتا بھی نہیں، وہ جہد سے پاک ہے، وہ جہد سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ زاویے مربع فٹ آنے میں پاک ہے. اس لیے کہ وہ خدا ہے، وہ معبود ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کا جسم نہیں، وہ جسم سے اس کے کلام میں آواز بھی نہیں. ہم پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ملا کہنے لگا سرکار سنتے ہیں؟ ابھی میں نے کہا اس میں تو الفاظ ہیں، رب جو بات کرتا ہے اس میں الفاظ بھی نہیں ہوتے. یہ الفاظ جو ہے الفاظ کس اعتبار سے ہوتے ہیں اس کو سنیں، الفاظ اور معنی اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ اس میں آواز نہیں ہوتی ہے. یہ تو ہم آواز سے بولتے ہیں، تو کہتا ہے کہ مجھ سے بات کیسے سنتے ہیں؟ رب کا کلام تو آواز سے بھی پاک ہوتا ہے اور مصطفیٰ سن لیتا ہے. تو جو کلام آواز سے پاک ہو مصطفیٰ کی سماعت کا حصہ بن سکتا ہے تو امتی تو پھر بشری تقاضے سے آواز سے کرتے ہیں تو سرکار کیسے نہیں سن سکتے. یہ بھی ایک نقطہ دیکھے میرے آقا کی شان کا سبحان اللہ. تو میرے آقا عرش کے اوپر گئے تو عرش کے پتا عرش کی کیا کیفیت تھی؟ میرا امام کہتا عرش کی عقل دنگ ہے, عرش کی عقل چرخ میں آسمان ہے. کہ حضور آسمان سے بھی نکلے عرش کے اوپر چلے گئے, عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو. تو اب میرے آقا جس زمین پر تشریف فرما ہے وہ عرش سے اعلیٰ ہے, اور اپنی ماں کی قبر میں تشریف لے جا کر یہ اشارہ دیا نا کہ میری ماں کی قبر جو ہے یہ بھی عرش سے اعلیٰ ہے, اس لیے کہ محمد رسول اللہ اس میں لیٹ رہا ہے. سرکار لیٹ گئے اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سرکار نے وہیں سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, یا اللہ یہ میری ماں کی قبر ہے. وہ کتنے جازبیت کے مناظر ہوں گے جب سرکار اللہ سے بات کر رہے ہوں گے سب کے سامنے. حضرت ابو انصاری کو کہا کہ کھانا لے جاؤ اس میں پیاز ہے میں نہیں کھاتا. کہا حضور غصہ ناراض رونے لگے, فرما رو نہیں میں نہیں کھاتا, میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوں میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوں جو رب کی مسکراہٹ اس سے پوشیدہ نہیں. کہا حضور آپ نے کیوں مسکرایا؟ کہا دہر تو من دہک رب العالمین, اللہ نے اس بندے کو دیکھ کر مسکرایا, میں نے رب کو دیکھ کر مسکرایا ہے. تو مسکرانا ہماری طرح نہیں, مسکرانا رب کا حق ہے, دہک حق ہے, کیفیت موجود ہے. لیکن جب رب کی دہک بھی مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. مسلم شریف کتاب الایمان, کہا حضور آپ نے مسکرایا کیوں؟ فرمایا دہک تو من دہک رب العالمین, رب نے اس بندے کو دیکھ کر مسکرایا, میں نے رب کو دیکھ کر مسکرایا. تو جو رب کی دہک کو دیکھے اتنا قرب خاص ہے. فرمایا کہ نہیں میں پیاز نہیں کھاتا, لہسن نہیں کھاتا, تم کھاؤ تمہارے لیے جائز ہے, میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوں. جو رب سے سرگوشی کرتا ہو آج وہ قبر میں سب کے سامنے باتیں کرے, یا اللہ میں محمد رسول اللہ ہوں, یہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی خبر ہے, یا اللہ اس کو وسیع کر دے. سنیے, یا اللہ اسے وسیع کر دے, اسے کشادہ کر دے, اس کی توسیع کر دے. یا اللہ اس کو وسعت دے, دے اور اس کو بڑھا دے. تو یہی کہنا کافی تھا نا, وہ جبہ دینا کافی تھا, پانی میں ہاتھ بھی ڈال دیا وہ بھی کافی تھا, جنازہ پڑھائیں گے وہ بھی کافی ہے, قبر میں لیٹ گئے وہ بھی کافی ہے. لیکن مولا علی کی والدہ کو مقام دیکھیں, سرکار قبر میں بھی لیٹ گئے دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ قبر کو وسیع کر. شیطان تو قبر سے کوسوں دور بھاگتا ہوگا کہ جس قبر میں مصطفیٰ جل بدر ہو جائے. تو مولا علی کا خاندان ایسا ہے کہ عمر کے سائے سے اگر شیطان بھاگتا ہے تو اہل بیت کے بھی سائے سے شیطان بھاگتا ہے. یہ شان ہے, شیر و شکر ہے آپس میں, یہ مقام مصطفیٰ بانٹتے ہیں. اب دیکھیں جس قبر میں سرکار جل بدر ہوئے اس میں حساب کتاب کیا. سبحان اللہ, یہ مولا علی کی ماں ہے, بولو سبحان اللہ. اس میں حساب کتاب کیا, آپ کے فرشتے کیا, شیطان کا چکر کیا. فرمایا اللہ میری ماں کی قبر کو وسیع کر, اس میں برکتیں ڈال. بحق نبی یہ کہا, ایک اور تیرے اس نبی کے وسیلے سے. یعنی سارا کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں یا اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے. یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی, یہ وادیوں کو حدیث چبتی کیوں ہیں, یہ صحیح صحیح بولتے کیوں ہیں, اس لیے بولتے ہیں. فرمایا یا اللہ میری ماں کی قبر کو وسیع کر. ارے یا رسول اللہ آپ کے لیٹنے سے وسیع ہو گئی, وہ تو رش کے عرش ہو گئی ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس کو وسیع کر, اس کی وسعت کیا ہوگی پھر؟ انشاءاللہ جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو اپنی ماں کی قدموں میں حاضری دیں گے. ایسی وسعت ہے, ایسی وسعت ہے. فرمایا یا اللہ میری ماں کی قبر کو وسیع کر تیرے اس نبی محمد رسول اللہ کے وسیلے سے. حدیث یہاں بھی ختم ہو گئی. اگر یہ کہتے چلو صحیح ہے تو کیا وہ سرکار تو حیات کے وسیلہ جائز تھا. آگے میرا کا فرماتا, یا اللہ مجھ سے پہلے جو میرے بھائی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے بھی وسیلے سے میری ماں کی قبر کو وسیع کر دے. پتا چلا انبیاء جو گزر گئے ان کا وسیلہ دینا اور سرکار کا وسیلہ دینا یہ میرے آقا کی سنت ہے.
اور میں یہ حدیث ہے,
میں نے کہا نکل تکے پہ چڑھ, اہل حدیث ہے, یہ سرکار کا مذہب, سنیو یہ سرکار کا مطلب ہے. سرکار نے کہہ دیا کہ صالحین کے
عمل کا بھی وسیلہ ہوگا، ذات کا بھی وسیلہ ہوگا. سردار نے یہاں ذات کا وسیلہ پیش کیا.
تیرے نبی کی نماز کے وسیلے سے نہیں فرمایا، تیرے نبی کی تسبیح کے وسیلے سے نہیں فرمایا، بلکہ تیرے نبی کی ذات کے وسیلے سے فرمایا. مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی ذات کے وسیلے سے میری ماں کی قبر کو وسیع فرما دی. یہ مولا علی کا گھرانہ ہے، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. اہل بیت کی جو شان بیان کی گئی، میں تو فجر تک لے جاؤں لیکن آپ کے لیے مسئلہ ہے، ڈھائی بج گئے ہیں. اللہ رب العزت آخری روایت پیش کرتا ہوں تاکہ تقریر مولا علی پر مکمل ہو جائے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو بصرہ تشریف لے گئے خلافت کے وقت، ٹھیک ہے، اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخت بیمار ہوئے. بدری صحابہ جو مولا علی سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کو پتا چلا کہ سرکار مولا علی بصرہ میں اور بڑے شدید علیل ہیں، بہت بیمار ہیں، امام مظلوم بیمار ہیں، ساری قوم پیچھے کھڑی ہو گئی. حضرت مولا علی جس مسجد میں تقریر کرتے نا تو سامنے والی مسجد والا بھی اپنا لاؤڈ اسپیکر ادھر کر دیتا،
علی کو نہیں مانو علی کو.
لوگ دیکھتے یار قرآن تو علی کے سامنے نازل ہوا. سرکار نے فرمایا علی کی محبت ایمان، علی سے بغض کفر منافقت، اور یہ دیکھو یہ بھی مولوی ہے، داڑھی اس کی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی پگڑی، اتنا بڑا اس نے وہ آپ نے پہلے دیکھا لکڑی کی استری ہوا کرتی تھی، وہ کوئلہ ڈال کے استری کرتے تھے. دیکھا وہ ایک استری ہوتی ہے نا بھائی کوئلے والی استری جو پہلے دھکے اس کے پتھر دیکھا ہے، اتنا بڑا پتھر اس کا لگا ہوا ہے، کتنا بڑا غازی کا اثر رہ رہا ہے اس کے اوپر.
اور کہہ رہا علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
اور معاذ اللہ یہاں تک انہوں نے گستاخی کی کہ علی کافر ہو گیا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. وہ پنڈت نہیں تھے، مندر میں گھنٹے نہیں بجاتے تھے ٹنگ ٹنگ، نہیں وہ پتا ہے کون تھے، رات کو نماز میں ہوتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے. ان کے جد کریم ہیں، دن میں روزہ، سنت، سنت کے پابند، شلوار اوپر، چادر شریف، لیکن دل بھیڑیے گا. سرکار کے حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ایسی قوم آئے گی جن کا ظاہر اسلام ہوگا دل بھیڑیا ہوگا، تمہیں کھا جائیں گے اگر تم اپنے دلوں کو بھیڑیا نہیں بناؤ گے. تم یعنی یہ نہیں کہ اگر ایک کوئی تھپڑ مارے نا تو آپ گال پیش کریں گے، میں نے کہا تھپڑ مارے نا تو منہ توڑ کے رکھ دو اس کا، گستاخ رسول ہے تو کیا کرو اس کا
منہ توڑ. یہ کون سی مالش ہے سرکار کا گستاخ ہے، تمہیں تھپڑ مارے تم کرے دوسرا کرے،
توڑ کے رکھ دو اس کا منہ. اس لیے کہ بات ابھی تمہارے منہ کی نہیں، مسلمان مصطفیٰ کی عزت کی ہے، مصطفیٰ کی عزت کی ہے. سنیو اپنے آپ کو تیار رکھا کرو اور معاملات کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی آجزی نہیں ہے، وہ سرکار کا گستاخ ہے، تمہیں تھپڑ مار رہا ہے اس لیے نہیں مار رہا کہ تمہارا نام یہ، وہ اس لیے مار رہا ہے کہ تم سنی ہے، تم صلوات و سلام پڑھتا ہے، تو تم توڑ کے رکھو اس لیے کہ تو علی کے سامنے، علی نے جس کو توڑا تھا تو ایسا ہے. وہ سامنے کھڑے ہو کر کہتے جی علی ایسے علی ایسے. ایک آ کر حضرت مولا جی سے کہنے لگا کہ حضور یہ ایسا کہتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ فرمایا حضور وہ کہتے ہیں کہ علی نے اپنے آپ کو حکم بنایا، عبداللہ ابن عباس کو حکم بنایا، اور خدا کے سوا تو کوئی حکم ہی نہیں ہے. ان کی ضرورت کہتے ہیں خدا کے علاوہ تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. ابے ہم نے کہا خدا کی مدد انبیاء کی مدد میں فرق ہے، سمجھا، اور خدا کے دینے اور انبیاء کے دینے میں مدد ہے. وہ مستقل ہے یہ سبب ہے، وہ مستقل ہے یہ سبب ہے. تیری زبان جب کتے کی طرح باہر آتی تو جلال پاکستان ہے، تو جب تیری زبان باہر آیا نا تو اس وقت مظفر شاہ موجود ہو تو پانی مانگے تو گلاس آگے کرے کہ دے دو نا یار. میں نے کہا نہیں تصویر بڑھ خدا سے پانی مانگ ہے. میں نے کہا لے چل کیا یاد رکھے گا، پی کربلا والوں کا خطاب ہے، پی ہم نہیں پیتے تم پیو ہے، دیکھو سنی سبھی لگاتے ہیں، پیو پیو سنیو پیو پلاؤ، خود پیاس سے خود روزے میں ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ساری دنیا کو شرط پلاتے ہیں. پلاؤ یہاں حسینیت پر عمل ہو رہا ہے، وہاں حسینیت کے پیغام پر عمل ہو رہا ہے. پلاؤ پیاسوں کا پانی، وہ یزید تھا جو پانی سے روکتا تھا، حسین پیاسا تھا لیکن چاہتا تو وہ پانی یہاں پر پہنچاتا. بڑی پیاری بات کی ابھی رائے پوری نے، جس کی شعر کا خلاصہ یہ کہ حسین نے اگر پانی نہیں پیا تو پیاسا کہنا حسین کو ہماری بے ادبی ہے. یہ کہو کہ پانی کی قسمت میں یہ نہیں تھا کہ حسین اس کو لب سے لگا سکے.
اب دیکھیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جب آئے کہ حضرت وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن 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 آج بھی ہمارے کون کہتے ہیں قرآن ہے قرآن 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 مولا علی نے پتا کیا فرمایا کلمت حق اُرید بها باطل کہ بات تو ٹھیک کرتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ارادہ باطل رکھتے ہیں ابھی پڑھا
والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون
شاہ صاحب اس کا جواب کیا ہے تو میں کہوں گا میں مولا علی کے غلام ہوں میں بھی وہی بات کروں گا کلمت حق کلمہ تو آ کے بھائی قرآن ہے اُرید بها باطل لیکن خبیث ارادہ باطل رکھتا ہے وہاں بتوں کی بات ہے یہ لاتا ہے انبیاء پر جب یہ باتیں چلی تو حق دنیا جانتی علی کے ساتھ تھا علی کو مارنے والے بال ٹھاکرے کی جماعت نہیں تھی علی کو مارنے والے ٹیچے لگانے والے نہیں تھے گھنٹے بجانے والے نہیں تھے راتوں کو نفلیں پڑھنے والے تھے علی کو مارنے والے دن میں روزہ رکھنے والے تھے سن رہے ہو اس لیے دیکھو سلیم قادری علیہ رحمت کو مارا ان ظالموں نے یہ ان کے باپ دادا کا طریقہ چلا آیا ہے اور اس میں حسین کی طرح جان بھی دے دی ہے یہ سنیوں میں جتنے علماء کو آپ دیکھیں یہ حسین کی طرح جان بھی دے دی ہے اور اس نے یزید کا کام کیا اب آپ دیکھیں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو مارنے والا کیسا تھا ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں حضرت امیر معاویہ کے دور میں ایک بندے کو پکڑا گیا حجاج بن یوسف کے دور میں حجاج بن یوسف جب کوفے پہنچا امریکہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کہتا ہے کہ میں ساری فوج لا کر عراق پہ قبضہ کر لوں گا ابے میں نے کہا وہ عراقی ہیں وہ ڈنڈے سے صحیح ہوتے ہیں خطاب نہیں ہوتے امریکہ کے عوام نہیں ہے سبر جاؤ سدھر جاؤ ایسے کر لو یہ ابھی پرچی بانٹ رہا ہے قرارداد قرارداد وہ پکڑ کے توڑ رہے ہیں کبھی 36 جا رہے ہیں کبھی 38 جا رہے ہیں وہ عراقی ہیں وہ قوم اس قوم کے لیے یا تو حجاج بن یوسف یا صدام حسین چاہیے جو سارے فتنوں کو لا کر ایک سرائی میں بند کر دے اور کوئی سر نہ اٹھا سکے امریکہ نے کھولا تھا جمہوریت لائیں گے وہ سمجھ رہا تھا ہمارے جس طرح کے 1,000,000 امریکہ میں معذرت کے ساتھ 1,000,000 حرانی بچے پیدا ہوتے ہیں ہر سال معذرت کے ساتھ جن کا باپ کوئی نہیں ہوتا وہ سمجھا یہ ہماری قوم ہے ڈینمارک کی قوم کہ جہاں پر 1,00,000 حرانی بچے پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر کی بات ہے وہ کام ہی ایسی کریں گے نبیوں کی گستاخیوں کا وہ کہتے ہیں کہ فری معاشرہ ہے ہم نے کہا واہ کیا فری معاشرہ باپ کا نام تو یہ نہیں پتا کیا جمہوریت ہے واہ 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 تو یہ جمہوریت لا رہا ہے امریکہ باپ نہیں پتا کہ باپ کو جان پونڈ کون مائیکل جیکسن کون باپ کا پتا نہیں یہ سب ہیں تو میں نے کہا یہ نبی کی گستاخی نہیں کریں گے خنزیر طور کیا کریں گے کیونکہ قرآن نے لکھا ہے تو لن بعد ذالک زمین نبی کا گستاخ ہی وہی ہوتا ہے جس کا ابا نہیں ہوتا گنو تو پھر ہوتا ہے یہ تو پھر یہ چکر ہوتا ہے حجاج بن یوسف جب پہنچا اب آپ دیکھتے ہو تو مسلمان حضرت عیسیٰ کی گستاخی کرتے ہیں بولو مسلمان اپنے باپ کا نام اپنے سینے کے ساتھ رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ٹی وی پر آ رہا ہے آج کل کرسچن کو یہودیوں نے بھڑکایا ابے میں نے کہا کرسچن کون سی انسانوں کی قوم ہے کون سی انسانوں کی قوم ہے نہ اخلاقی کردار ان کا ہے نہ اعتقادی کردار ہے بولے ہم ان کے ساتھ متفق ہو سکتے ہیں میں نے کہا تو متفق ہو کے بتا دے وہ خنزیر کو چھوڑے گا نہیں خنزیر کے گوشت کو کھانا چھوڑے گا نہیں وہ شراب کو چھوڑے گا نہیں وہ مار بیٹی میں تمیز کو چھوڑے گا نہیں تو وہ نبی کی گستاخی کرے گا تو تو اس پر مٹا کے کیا بات کر رہا ہے یہ تو مسلمان ہیں جن کے رگو پے کے اندر حلالیوں کا خون ہے جو حضرت عیسیٰ کو بھی سلام کرتے ہیں حضرت عزیر کو بھی سلام کرتے ہیں حضرت موسیٰ کو بھی سلام کرتے ہیں حضرت ان کے جا پاپ کو بلایا فادر کو بلایا ہم نے کہا فادر کو فادر ہاں تیرا فادر کون تھا نہیں پتا فادر کو اپنا فادر نہیں پتا اس کو ناک دوڑے نکلے آج کل جس کا فادر نہیں ہوتا مسلمان اس سے بات نہیں کرتے مسلمان اس سے لعنت ہے بولو عیسائیت لعنت ہے عیسائیت پر لعنت ڈینمارک پر لعنت ان کے چرچوں پر لعنت ان کے پادریوں پر لعنت ان کے جتنے 360 کرسچن جھاڑو مارنے والے بھنگی ہیں سب پر سکہ چلے گا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا اور رسولوں کا آقا فادر فادر ابے دو منٹ بیٹھ ہمارے سامنے، تیرے کو پنچر نہ کر دیں، تیری بائبل ہی تیری جیب میں ڈٹ کر تیرے کو راستہ بتائیں. فادر عام مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، خدا کی قسم آ جا عیسائیت پر بات کر لے میرے سے. سید ہوں، پانچ منٹ میں تیری بولتی نہیں بند کر دینا عیسائیت پر. یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں،
جمہوریت لائیں گے. رکھ اپنی بابا ادھر.
گر تیرا باپ ہی نہیں تو تیرے کو چیلنج کیا کرنا یار. چھوڑو میں کہاں ٹائم خراب کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وسلم. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قتل کرنے والے داڑھی امامہ یہ سب تھا. حجاج بن یوسف کے دور میں جب حجاج بن یوسف آیا نا، تو اس نے کفر میں تقریر کی، عراق میں تقریر کی. اس نے کہا دیکھو جنگیں ہو رہی ہے، سب نکلو یہاں سے جہاد میں، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ایک بڈھا کھڑا ہوا، بتا چل بھائی تیری باتیں نہیں سنتے ہم، تو بڑا آیا ہمیں باتیں سنانے والا. حجاج کو جو منہ پہ جھاڑ دے وہ قوم کیسی ہوگی. اس کا خطبہ کیا تھا؟ یا اہل العراق یا اہل النفاق و الشقاق. پہلے جملے سنا، اے سخت دلوں، اے حسین کو مارنے والے منافقوں، سخت دلوں، اہل العراق اہل النفاق و الشقاق اکثریت سخت دل. کہا چلو جہاد پر نکلو. میں کہا چلو بھائی تیرے سے پہلے بہت آدمی آئے، تو ہم کو جہاد پہ بھیجے گا. چلے تو اس نے اپنے وزیروں کو کہا یہ بڈھا بہت پڑ پڑ کر رہا ہے، ابھی لوگوں کے سامنے بولنا تو ٹھیک نہیں، ذرا گھر کا ایڈریس تو لو، رات کو موبائل بھیجیں گے، لائیں گے اس کو رات کو چتر دکھائیں گے آ جا والما، پھر اس کو پتا چل جائے گا کس کو بول رہا. اب وہ ختم ہو گیا، پہنچ گئی جناب حجاج بن یوسف کی موبائل، بڈھے کو پکڑا لے گئے، بڈھے کو کھڑا کیا. حجاج بن یوسف نے فرمایا جانتا، وہ کہتا حجاج بن یوسف مجھے جانتا میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا میں بات نہیں کرتا، میں صرف تلوار گردن پہ مارتا ہوں. اور تھا بڑا بدبخت، بڑا سخت دل آدمی تھا، کئی صحابہ کو مارا اس نے، کئی صحابہ کو مارا، کئی تابعین کو مارا. سعید بن جبیر مولا علی پر فدا ہو گئے. حجاج نے کہا سعید بن جبیر اہل سنت کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں. ان کو بولا ادار صاحب عزیز موتی سے دلی، ان کو بولا علی کی تعریف نہیں کرنا. سعید بن جبیر نے کہا جاوے علی کی تعریف نہیں کرنا، تیرے لیے بہت دیکھیں. حجاج نے کہا مار دوں گا. مار دے. کہا لیکن سن، مارنے سے پہلے میں دو رکعت نفل پڑھوں گا، اس کا ثواب مولا علی کو بھیجوں گا. پڑھا سرکار کے گھرانے کو. کہا چل تیار کر، جلاد تیز کرا. بولا تیز کرنے کی ضرورت نہیں، مار دے بس، چل آ جا. جب سعید بن جبیر کی قدم کے قریب جلاد پہنچا، حجاج نے کہا سعید آخری موقع دیتا ہوں، بور علی کی تعریف نہیں کرے گا. فرمایا سو دفعہ جان آئے اور جائے، مسلمان اگر تعریف کرے گا تو خاندان رسول کی کرے گا. سعید بن زبیر کی گردن پر جب تلوار چلی،
اتنا خون نکلا،
اتنا خون نکلا، لوگ آ کر روتے تھے، کہتے تھے ڈر کے نہیں مرا، کیونکہ جو ڈر کے مرتا ہے اس کا خون سوکھ جاتا ہے.
کہا یہ تو ایسا لگتا ہے جس طرح کے تین چار گائیں کاٹی گئی ہے،
اتنا خون بہ رہا ہے. کہا سعید تیرا خون کا بلا والوں کی نظر میں قبول ہو گیا ہے، آج دنیا کہہ رہی ہے سعید علی پر فدا ہو گیا ہے. سعید بن جبیر اہل سنت کے امام ہیں. فقہ جعفریہ.
میں نے کہا فقہ حنفی.
یہ ہے فقہ جعفریہ، فقہ حنفی. ہمارے ائمہ قربان ہوئے، دس سے بارہ کا ٹائم نہیں تھا،
پانچ سو دیہی بڑھائے گا، آدھا گھنٹہ اور آج کے لیے آخری رات ہے.
یہ وہ نہیں ہے، یہ جان دیتے ہیں علی پر، مسجد میں بیٹھ کر نہیں آتے ہیں، یہ جان دیتے ہیں. پھر
یہ گھیر بھائی ادھر دے، گلی بند کر، کنٹینر رکھ ادھر، یار کوئی آنا جائے رکھ ادھر.
یہ ایسے نہیں ہو، یہ جان دیتے ہیں. سعید بن جبیر نے سر کٹوا دیا، کہا کہ رو اتنا موقع دینا کہ دو رکعت نفل پڑھ کر خان باد رسول کے حضور کر سکوں، تاکہ یہ دو رکعت نظر اس لیے تاکہ یہاں روح نکلے علی استقبال کو کھڑا ہو. مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر قربان والے، حجاج بن یوسف نے کہا بوڑھے تو نے میرے خطبے میں کیوں چیخا تھا؟ یہ حجاج بن یوسف، کام اس نے ٹھیک کیا ہوگا لیکن تھا بڑا بدبخت، اس نے ایسے بزرگوں کو مارا ہے. سعید بن جبیر نے کہا تھا حجاج میں تجھے بدوا دیتا ہوں، میرا قتل آخری قتل ہے، میرے باپ تو کسی کو نہیں مار سکتا، لکھ لے، لکھ لے ریونڈی، لکھ لے سعید بن جبیر کہہ رہے ہیں لکھ لے, تو نبی کی بات کرتا ہے, تقدیر نبی کے غلام لکھتے ہیں, لکھ لے میرے باپ تو کسی کو نہیں مارے گا اور تیری موت ایسی آئے گی دنیا دیکھے گی, تو تنگ ہوگا کہ تیرا علاج کیسا ہو. اللہ اکبر. آخری تھے, اس کے بعد اس کے جسم میں ٹھنڈک مچ گئی, گرم کوئلے اس کے جسم پر رکھتے تھے کہ اس کی ٹھنڈک جو رکے, اور کہتا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے, دیکھو سعید بن جبیر کی روح آ گئی ہے, دیکھو فرانے کی روح آ گئی ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. ہم نے کہا دیکھ یہ ہے قادری, کر قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یہ ہے مروا کے تصرف جو بڑے بڑے شیطانوں کو زمین دوست کر دیتا ہے. فل مدبرات امرا, قرآن کہتا فل مدبرات امرا. اب دیکھیں حجاج نے کہا بڈھے تو نے بڑا شور مچایا وہاں پر, وہ پھر بھی نہیں ڈرا بھائی, اس نے بولا شکر کر میرا بیٹا نہیں تھا. اچھا یہ تو بڑا شیطان ہے, میں نے اس کو اتنی دھمکی دی, بول بچن دی, سمجھتا نہیں ہے. کھلا تلوار, تلوار لائی گئی. حجاج بن یوسف تھا اتنا بدبخت, لیکن دیکھو اس نے کام یہ ٹھیک ہی کیا. یہ بڈھے کا ہاتھ پیچھے پیچھے جاتا تھا, حجاج نے کہا یہ تیرا ہاتھ ریورس کیوں جاتا ہے, کہا اس کا جبا اتارو. تو اس کا یہ ہاتھ جو تھا نا خشک لکڑی کی طرح تھا, تو مطلب اس کا جو ہاتھ تھا خشک لکڑی کی طرح تھا اور یہ ہاتھ تازہ تھا. اس سے پوچھا یہ ہاتھ تیرا کیوں خشک ہے, اس کا غلام اس کے ساتھ تھا. اس کو بولا چل یہ تو نہیں بتاتا, تو بتا تجھے بخش دوں گا اگر صحیح بات کرے گا. اس نے کہا دراصل یہ وہ بدبخت ہے تو میرا آقا, لیکن یہ وہ بدبخت ہے کہ جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے نا, حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو ان کا لاشا مبارک رکھا ہوا تھا, یہ خبیث نے آپ کے چہرے مقدس پر تھپڑ مارا. معاذ اللہ العیاذ بالله. البداية والنہایہ دیکھیں, اسی وقت خدا کا عذاب آیا اور اس کا یہ ہاتھ شل ہو گیا, ہاتھ اس کا شل ہو گیا. جابر بن یوسف نے کہا بڑا بدبخت ہے تو, یعنی ایسے رحم دل خلیفہ کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا, کیوں کیا؟ کہا انہوں نے میرے باپ کو قید کر دیا تھا. پتا چلا عثمان غنی اور عمار بن یاسر کو قتل کرنے والے حضرت امیر معاویہ یا مولا علی کے لوگ نہیں تھے, یہ پچھلی پارٹی تھی کہ جو وہاں پر کام کر رہی تھی جس نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. حضرت عمار بن یاسر کے چکر میں حضرت امیر معاویہ پر لعنت نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ یہ وہ شیطان لوگ تھے جو اپنے مطلب کے لیے تھے اور وہ ہمیشہ اس جستجو میں تھے کہ جناب اس نے ہمارے باپ کو بند کیا, چچا کو بند کیا, مل کر ایک تنظیم بناؤ اور مسلمانوں کی حکومت کو تتر بتر کرو, بالخصوص ان لوگوں کو ہٹاؤ اور اپنی حکومت اوپر لاؤ. یہ وہ تیسرا گروہ تھا جس کے آدھے آدمی مولا علی کی لشکر میں ملے ہوئے تھے, آدھے حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھے. جب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صلح کے لیے پہنچی, انہوں نے یہ کہا جنگ 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 جنگ, اور رات کے اندھیرے میں جہاں صلح کروانے آئی تھی وہاں جنگ جمل کھڑی ہو گئی, اور یہی جنگ صفین میں ہوا ہے, یہی جنگ صفین میں ہوا ہے. اس میں نہ سیدنا, اس میں حضرت طلحہ ضرور شہید ہوئے ہیں. اللہ اکبر. زبیر بن عوام قتل ہوئے, زبیر بن عوام کا سر کاٹ کر ایک خبیث مولا علی کے پاس آیا اور کہنے لگا علی تم خوش ہو جاؤ گے اگر میں تمہیں بتاؤں میں کس کا سر لایا. توبہ توبہ. تو کہا بتا. تو دیکھا زبیر بن عوام, کہا خدا تجھ پر عذاب اتارے. مولا علی فرماتے کہ تو نے زبیر بن عوام کو قتل کیا, اللہ سرکار کے اتنے صحابی کو جس کو سرکار نے اپنے حوالی فرمایا. وہ کہنے لگا علی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا دوست کون ہے دشمن کون ہے, تمہارا دوست کون ہے دشمن کون ہے, تمہاری طرف سے نہ لڑے تو تم منع کرتے ہو اور لڑے تو تم کافر کہتے ہو. فرمایا کہ بدبخت نے صحابہ کو ٹارگیٹ کیوں بنایا, فرمایا مارو اس خبیث کی قدم کو. اسی وقت حضرت زبیر بن عوام کے قاتل کو مولا علی نے واسطے جہنم کروایا. تو یہ تیسری جماعت تھی, خیر موضوع میرا بعد میں آئے گا, یہ تیسری جماعت تھی جو اندر لڑ رہی تھی اور صحابہ کو لڑا رہی تھی. نیچے والے بڑے خبیث ہوتے ہیں, یہ گڑبڑ کرتے ہیں اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. آج بھی ایسی ہوتا ہے, سنیو, آج بھی ایسی ہوتا ہے. غور سے سنو یہ بات. مولا علی رضی اللہ عنہ, حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ تو نے اتنے رحم دل صحابی کو مارا, اپنے فوجی کو بلا ادھر ادھر تین چار آئے. فرمایا کہ دیکھ سن حجاج نے کہا اس کی گردن مارنی لیکن ایک ہی جھٹکے میں کھال بھی نہیں لٹکنی, یہ سر وہاں جانا چاہیے, اور اگر اس کا سر پورا نہیں کٹا تو تیرا سر گیا. پھر اس میں سب تین مٹھیاں چیک کی کس کا بازو مضبوط ہے, ایک کو کہا چل تو مار, اور ایک سانس مارنا کہ اس بڈھے کی گردن گرے. جب ایک مارا تو اس کا سر زمین پر آیا. حجاج نے اس کو اشرفیوں کی تھیلی دی, ہاں یہ تیرا گویا کہ اجر لے جا. اور جب اس نے غلام نے دیکھا تو کافی لگ گیا, اس نے کہا دیکھو بھائی مجھے نہیں مارنا, میں نے تو صحیح بتایا. تو چھوڑ تجھے نہیں مارتا, تاریخ سنے, تاریخ تاریخ, دل میں اگر محبت نہ ہو تعظیم نہ ہو تو بندہ بھیڑیا ہے, انسان جانور سے بدتر ہے. تعظیم نہ ہو, یہ جانور ہی تو ہے جن کے دل میں کسی کا ادب نہیں ہے. ادب ہوتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے, تعظیم ہوتی ہے. یہ خشک ہیں, ان میں کسی کا دم نہیں, ان کا کام ہے بس چائنا کی کنگھی سے کھینچو داڑھی کو, سمجھے, صرف ان کا یہ ڈبے پہ ڈبا باندھو اور کچھ بھی نہیں. یہ پتھر کی طرح ہوتا ہے ان کا کہ کسی کا کلیجہ بھی کھانا ہو تو کھا جائیں گے. اتنے سخت دل. حضرت عثمان غنی کے جب قاتل کو مار دیا گیا, اس کے غلام کو بولا سچ سچ بتانا, یہ ہماری لیے تاریخ ہے, سچ سچ بتانا یہ کیسا تھا. حجاج نے سمجھا کہ ٹھرے باز ہوگا, ایسے کام اس نے کر دیے ہیں کہ جناب یہ ایسا کرتا ہوگا جب تو خلیفہ کو مارا. تو اس کے غلام نے کہا خدا کی قسم میں اس کے ساتھ 40 سال سے ہوں, میں نے کبھی اس کے لیے رات کو بستر نہیں لگایا اور دن میں کھانا نہیں بنایا, اس لیے کہ رات کو یہ مسلح پر ہوتا تھا, دن میں روزے سے ہوتا تھا. تو ریونڈیوں کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں, ان کی نمازوں کا کوئی تو اعتبار مولا علی کی محبت کا, اعتبار
علی کی محبت کا ہے. جب مدینے سے چند لوگ پہنچے مولا علی کو دیکھنے کے لیے, کہا بسرے میں بیمار ہیں, آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے,
کیونکہ خارجی آپ کے قتل کے در پر تھے,
آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے.
مولا علی نے فرمایا تھا تم ناراض کیوں ہوتے ہو, فرمایا نہیں نہیں علی آپ کے ہم عاشق ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو آپ کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا, یہ ہماری سواریاں حاضر ہیں, آپ بیٹھے مدینے چلے ہمارے ساتھ. مولا علی نے فرمایا نہیں نہیں میں نہیں مرتا, کیونکہ میری داڑھی میں بھی لال ہونا ہے, میری داڑھی میں بھی سرخ ہونا ہے. یہ مولا علی کا عقیدہ ہے, یہ مولا علی کا عقیدہ. جب آپ کوفے کی جامع مسجد میں تشریف لائے, فجر کا وقت تھا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو پہلے ہی بتا دیا تھا, ایک روایت میں کہ آپ جگاتے ہوئے جا رہے ہیں سب کو, چلو 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 نماز کے لیے, ایک روایت میں کہ آپ مسجد میں آئے اور آپ نے نماز شروع کی. مارنے والا کون تھا پتا ہے؟ نجدی عبد الرحمن بن ملجم, پتا ہے کس قبیلے کا تھا؟ جس قبیلے کے ابن عبداللہ نجدی ہے, بنو تمیم, بنو تمیم قبیلے کا. بنو تمیم قبیلہ وہ قبیلہ ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا تھا عائشہ یہ وہ غلیظ حصہ ہے یہاں سے مجھے بو آتی ہے, مشرق کی طرف اشارہ کی, یہاں سے مجھے بو آتی ہے, اس لیے کہ یہاں سے فتنہ نکلے گا شیطان کا سنگھ جو میری امت کو پاش پاش کرے, میری امت کو پاش پاش کرے گا. اور وہی خطہ نجد کا رہنے والا عبد الرحمن بن ملجم, وہ پنڈت نہیں تھا, اس کا نام عبد الرحمن تھا, کیا تھا؟ کیا تھا؟ جو علی کو مارے توبہ توبہ توبہ, جن کی شان میں حدیثیں بھری پڑی ہیں, جن کے مقام میں تمام معاملات ہو رہے ہیں, کہا یہ علی 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 ہے, ان کے سامنے حضرت مولا علی کی کوئی عظمت نہیں, کوئی شان نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت گرامی ملاحظہ فرمائیں, سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ تشریف لائے تو عبد الرحمن ملجم کو آپ نے پیچھے آنکھوں سے دیکھا, روز کرایا دیکھ کر دیکھ لیا اس کو کہ یہ تلوار لے کر بیٹھا ہے, مسکرایا, وہ مولا کائنات ہیں, وہ جذب کو کھولنے والے ہیں, وہ راہ جلو کو کھولنے, دیکھ کے مسکرایا آگے گئے. جیسے اب آگے جانے لگے اس خبیث نے خنجر لیا اور وہ خون سے گویا کہ سر سے پھلایا ہوا تھا, وہ آپ نے اس آپ پر وار کیا اور جب آپ کے کان کے نیچے کی جانب جو خنجر لگا تو وہ حلقوم میں اتر گیا. آپ پر ایک رشی تاری ہوئی کیونکہ عمر کا بھی ایک تقاضا تھا اور تیزی سے چکرایا, آپ جیسی زمین کی طرف آنے لگے, حضرت امام حسن آگے بڑھے اور آپ کو اپنی گود میں لیا. مولا علی غشی میں فرما رہے ہیں حسن میری داڑھی بھیگ گئی. امام حسن نے روکا تھا, جی حضور, فرما فز تو بھی رب الکعبہ, حسن کعبے کے خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اللہ علی کامیاب ہو گیا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ناشا زمین پر آیا. کوفے کی جامع مسجد ہے, حسین کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے, پہلے باپ کے ساتھ ہو چکا ہے. سارے کوفی فجر کی نماز پڑھی بھی نہیں بھاگ گئے. اصول کافی میں لکھا ہے, اصول کافی میں اٹھا کر دیکھے مولا علی کی شہادت کا واقعہ, میں اپنی کتابوں کے دمبار لگا دوں اس وقت, اصول کافی میں لکھا ہے. اب آپ سوچو کہ اگر کوئی بزرگ انتقال کرے تو لوگ جنازے میں کتنے آتے ہیں. مجھے آگے کا ٹائم بہت ہو گیا, میں تو پہلے ختم کر رہا تھا لیکن اب یہ جملہ مکمل ہے تو اس کو ختم کروں کہ کس طرح شہادت ہوئی ہے. اور دیوانوں کو واقعے میں اسٹاپ دینا پڑتا ہے ورنہ تو جا رہی ہے رات, جا رہی ہے رات. اور تو سنو سنیو, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غشی آئی. جب آپ حضرت امام حسن کی گود میں آئے, اصول کافی میں لکھا ہے ساری مسجد بھاگ گئی, ابے فجر کی نماز کل پڑھیں گے, سب بھاگ گئے. آپ مجھے بتائیں جب کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے, ابھی ہمارے ہر دل عزیز اللہ ان کے درجات بلند فرمائے مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا وصال ہوا اور دور دور سے لوگ آئے بھاگ بھاگ کر کہ خدا کا صالح بندہ تھا، نماز پڑھو اس کی برکت سے ہم بخشے جائیں گے. تو آپ اندازہ لگاؤ جب مولا علی کا جنازہ ہوگا تو کتنی عوام ہوگی. اوف امام مظلوم ہے، تین بندے ہیں صرف. کتنے؟
ہم علی والے.
ابے میں نے کہا تیرے باپ دادا وہاں بھاگ گئے تھے، دیکھا نہیں سب بھاگ گئے. مولا علی کا جنازہ امام مظلوم کا، تین بندے. کتنے؟ حسن حسین ایک غلام، تین بندے. یہ حضرت علی کے امتحانات، یہ منازل ہے جو جتنا خدا کے قریب ہی ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت ویسے آزماتا ہے. لوگ سمجھے کہ مولا علی کے جنازے میں اگر تین بندے ہیں تو علی کا ذکر ختم ہو گیا. ہم نے کہا علی کا ذکر نہیں ختم ہوا، خارجیت کا ذکر ختم ہو گیا، یزیدیت ختم ہو گئی. جب تک قرآن رہے گا علی رہے گا، جب تک حدیث رہے گی علی رہے گا، جب تک میرے آقا محمد رسول اللہ کی حکومت رہے گی علی رہے گا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حق کا نام ہے، خدا کے دعوی توحید کی تشریح کا نام ہے، اس کی صفات کے مظہر اور اس کے پرتوں کا نام ہے. جو یہ سمجھے کہ جس نے علی کو ختم کر دیا وہ بے وقوف اپنے آپ کو ختم کر گیا. ابن ملجم کا ماننے والا کوئی نہیں. یہ تو میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، نام اس خنزیر کا میں نے لے لیا، ابھی آپ کو پتا چلا، ورنہ اس کتے کو آپ نہیں جانتے تھے، اس کتے کو آپ نہیں جانتے تھے. لیکن بچہ بھی پیدا ہونا چھوٹا سے ہو، میں اپنے بچے کو کہتا ہوں علی تو جھوم جائے. میں نے کہا دیکھو بچہ پیدا ہوا لیکن علی کو جانتا ہے. ہاں یہ علی کی شان ہے، جب تک نبی کا دین رہے گا علی رہے گا، علی رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں خانوادہ رسول کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی حاضری اللہ قبول فرمائے. کل تو درس نہیں ہوگا، ہے پرسوں بھی نہیں ہوگا، ہوگا ہفتے کے دن انشاءاللہ. رات کو ملاقات ہوگی آخری تقریر میں. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.